لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ درجوں کی بلندی کے ساتھ میں، آمین. ہم پہلے دعا کرتے ہیں، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، امين. جی الحمد للہ علی کل حال، میں بھی خیریت سے ہوں. کیسا گزرا آپ کا الحمد للہ ریسٹ آف دا ڈیز؟ کیسے گزرے آپ کے جو آپ کو ریسٹ آف دا ڈیز ملتے ہیں؟ اچھے گزرے، بزی گزرے، الحمد للہ پروڈکٹیو کاموں میں، نیکی کے کاموں میں نا. آپ یہ دیکھیں جب آپ ایک کورس کے بعد دوسرا کورس الحمد للہ جوائن کرتے رہتے تو آپ کا ایمان تازہ رہتا ہے، لیکن جہاں آپ ایک کورس کرنے کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں اور واپس جیسے کہا جائے دوبارہ کورس کرنے کی آپ کی ہمت نہ رہے، تو آپ واپس اسی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں جس دنیا سے آپ آئے تھے نا. ایسا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس چیز کو دیکھیے کہ جب تک ہم کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جو کہ دین کا کام کر رہا ہے، ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جڑے رہتے ہیں، چاہے ہم ٹیچنگ کریں، کسی کو ہیلپ کریں، چاہے ہم مینجمنٹ کی سطح پر ہیں، چاہے ہم طالب علم رہے نا، ہر سطح پر ہمیں فائدہ دیتی ہے جب ہم کسی بھی پلیٹ فارم سے جڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ایک کورس کیا اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو بس ابھی ایک کورس کافی ہے، اب تھوڑا سا میں اس کو اپلائی کروں اور آگے پھر میں انشاءاللہ جب ٹائم ملتا ہے تو آگے جا کے اس پہ جو ہے دوبارہ کورس کیا جائے، وہ آپ کو شیطان نا انسٹنٹ گرب کر لیتا ہے. جب آپ ایک کورس کرتے ہیں تو مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے شیطان اور آپ کو دوسرے کورسز میں انرول ہونے نہیں دیتا کہ ابھی تو تم اس کو پہلے امپلیمنٹ کر لو نا، تمہارا عمل کا حصہ بن جائے، تو پھر تم آگے جا کے اس پر جو ہے مزید کورس کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے وہ خاص کر یہ بھی باتیں ذہن میں ڈلواتا ہے نا کہ دیکھیے ہمارا نفس یا شیطان کے صحابہ رضی اللہ عنہم تو پڑھتے تھے اور فوراً ان کا عمل بدلتا تھا، انہوں نے لا الہ جو کہا تو اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں دی. آج ہمارا یہ رویہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہمارے جو ہم احکامات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل کا حصہ کم ہی نظر آتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ٹیکٹکس ہوتی ہیں شیطان کی، جو کہ ہمیں اس طرح سے دوسرے کورسز میں انرول ہونے نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیے کہ کورس کوئی بھی ہو نا، بیچلر کا کورس ہو، تعلیم القرآن ہو، سبیل الجنہ کورس ہو، یا آپ کا جسے کہا جائے روح البیان کورس ہو، آپ کی ٹیچر نور اللہ نور کا کورس ہو، یا آپ کا الحمد للہ ایڈوانس کورس ہو علم النافع، کورس ہر حال میں فائدہ دیتا ہے آپ کو، ہر حال میں جسے کہا جائے تزکیہ دیتا ہے اور ہر حال میں آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے. بات یہ کہ میں اور آپ کتنا غور سے اس کلاس کو لیتے ہیں نا، اس کلاس پر فوکس کرتے ہیں نا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کلاسز لیں 2 آورس کی یا 3 آورس کی یا 4 آورس کی اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہ آئے، ہے نا. हर कोई उसी हिसाब से अपनी जिंदगी बदलता है जितनी हिसाब से उसने क्लास का हिस्सा लिया होता है ना। यानी कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन है, कितना वो एक्टिव है, कितना वो फोकस है क्लास में ना, ये सारी चीजें जिसे कहा जाए अहम किरदार अदा करती हैं आपकी लिसनिंग में और आपकी आपकी जिंदगी में जो आपने सीखा है उस पर इम्प्लीमेंट में। बात सही है कि नहीं, सच बताइए, ऐसा है कि नहीं, या मैं ऐसे ही बता रही हूँ? ऐसा ही होता है ना कि जब आप क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह फोकस होते हैं और बाकायदा से लिसनिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप ये देखें कि सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम का तरीका क्या था। तरीका तालीम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते थे तो आप इतने फोकस्ड होते थे कि परिंदे अगर आके उनके सरों पर बैठ जाते थे तो उनको खबर भी नहीं होती थी। उनकी लिसनिंग इतनी जिसे कहा जाए परफेक्शन के लेवल पर थी ना। हमारा तो ये होता है कि हम क्लास भी ले रहे होते हैं, बेल्स भी बज रही होती है फोन की, उधर से उसको भी देखना, उधर से कुकिंग भी चढ़ाई हुई है। सही बात है, अगर आप रियलिटी देखें तो जिस अंदाज से हमारा कैजुअल रवैया है क्लास के हवाले से, तो फिर कहाँ से हमारे अमल के अंदर इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आए, नहीं आ सकता ना। तो उसी वक्त आता है जब आप मुकम्मल फोकस होके उन सारे कामों को आप पहले जैसे काजल निपटा लें जो आपकी क्लास के रास्ते में हिंड्रेंस है ना, रुकावट है ना, तो तभी आप अल्हम्दुलिल्लाह फोकस होकर मुकम्मल जब इलम लेते हैं और जब वो इलम आपके दिल पर उतरता है तो एक्चुअली दरअसल फिर आपका अमल बदलता है। फिर जब अमल बदलता है तो आपके दिल को और ऑटोमेटिकली तस्कीन मिलती है और आपका तस्किया हो जाता है ना। तो बात वही है कि असल बात है कि कोर्सेस कोई भी हो, मुझे और आपको क्या होना पड़ेगा अगर हमने किसी भी कोर्स के साथ कमिटमेंट की है, तो मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए कि हम उसको कैजुअल नहीं लें। ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ बिठाया हुआ है ना। चाहे हम इस प्लेटफॉर्म में हो, हम किसी भी प्लेटफॉर्म में दीन का काम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ा एहसान है ना। उसके एहसानों में से सबसे बड़ा एहसान किसी को हिदायत की नेमत मिल जाना, किसी को दीन की नेमत मिल जाना, किसी को कुरान पर गौर फिक्र की नेमत मिल जाना ना, किसी को अल्लाह की पहचान को मिल जाना, इससे बढ़कर भी कोई नेमत हो सकती है? बताइए, इससे बढ़कर अगर कोई नेमत है तो मुझे बताइए। दुनिया में तो देखिए ना, तकासुर किन चीजों में होता है, जिसे कहा जाए किस चीज में हमारा सिलसिला नजर आता है तकासुर में। अगर हमारी बहन कोई दुनिया के मामले में बहुत आगे निकल गई, बहुत उम्दा घर आ गया, बहुत उम्दा गाड़ी है, तो हमारा दिल अंदर से तंग होने लगता है कि हमारे पास क्यों नहीं इतनी अच्छी गाड़ी है या बंगले हैं, वट एवर सो ना। तकासुर तो उन्हीं चीजों में जो दुनियावी तौर पर नजर आता है ना। असल क्या है तकासुर कि दीन में देखें कि आपकी ये बहन रेगुलर आ रही है तो मैं क्यों नहीं रेगुलर आ सकती, ये माशाल्लाह मुस्तकिल पार्टिसिपेट करती है, ये तो नेकी का काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेशन करती हूँ, मैं भी तो वैसे ही एनरोल की हूँ, मैंने भी तो वैसे ही क्लास के लिए कमिटमेंट किया ना, तो मेरा भी तो इस चीज पर हक बनता है कि मैं इस क्लास को पूरा उसका हक दूँ जो मैंने कमिटमेंट की अल्लाह ताला से ना। ऐसा होना चाहिए ना तकासुर, इस चीज में मुझे और आपको तकासुर करना चाहिए, और इस चीज में मुझे और आपको अल्लाह जिसे कहा जाए इसी के जरिए से जब आप तकासुर करते हैं तो अल्लाह ताला का कर्ब पाते हैं नेकियों में ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें नेकियों में तकासुर करने वाला बनाए। और नेकियां आप अल्हम्दुलिल्लाह बाजू का आप जब किसी को दीन की तालीम देते हैं तो बाजू का बहुत ज्यादा जिसे कहा जाए ऑर्गेनाइज, इतना ज्यादा कि उसमें सख्ती आने लगती है। तो आप ये देखिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फॉर्म होती है आपके साथ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन साथ साथ आपके साथ नरमी का रवैया हो, तो आप खुद सोचिए कि जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं तो एज कंपेरेटिवली कि आप सख्ती करें, उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो वो काम वो करते नहीं है, लेकिन अगर आप लीनियंट हो जाए, नरम हो जाए, तो वो काम ज्यादा आसानी से करते हैं। जब आप उनको बहुत ज्यादा जैसे कहा जाए लाइक उनको बहुत ज्यादा जैसे वो करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, बताते हैं ना कि आपने इतना अच्छा काम किया, आप ये भी काम कर दीजिए, तो वो आसानी से कर लेते हैं ना, ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप बहुत सख्ती के साथ किसी काम के करने का कहते हैं तो बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, करना नहीं चाहते ना। तो बात ही बस यही है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में चाहे हम दीन का काम कर रहे हैं, चाहे दीन के बुलाने वाले हों, चाहे हम किसी भी रोल में हो, हमारे अंदर नरमी बहुत जरूरी है। और ये नरमी जो है जब किसी भी खानदान में आती है तो बेसिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से भलाई है ना। मुझे एक हदीस याद आ रही है, सोचा आपसे शेयर कर दूं नरमी के हवाले से, आप सुनना चाहेंगे कि कितने लोग हैं जो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनना चाहेंगे। बहुत प्यारी हदीस है, आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इतना मोटिवेट करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दीन के दाई है ना, तो हमारा तो खास कर हमारे मिजाज में, हमारे चाहे किसी के साथ भी डीलिंग हो, हमारा रवैया बहुत लीनियंट होना चाहिए, ताकि हमारी हमारे रवैये से, हमारे अखलाक से लोग दीन की तरफ आए, उस प्लेटफॉर्म को ना छोड़े ना जी। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ छोटी सी हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मोहम्मद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है। कितनी प्यारी हदीस है ना, कि स्टार्ट देखिए किस चीज से लिया जा रहा है, कि ऐसी बात की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है। हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता, है ना? आप बताइए, आप में से कोई है जो ऐसा चाहता है? अल्लाह ना, हम सब ये चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हम पर जहन्नम की आग को हमेशा के लिए हराम कर दे ना। तो ये हर उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला, नरमी करने वाला और आसानी करने वाला है। तीन चीजें हैं, अला कुल्ले करीबन हयन सहलन। कितनी प्यारी बात है। एक तो आपको पता है ना, जब हम लोगों के करीब रहते हैं तो 10 मसाइल होते हैं, और बाजों का हम इन मसाइल को, जैसे कहा जाए, हमें टैकल करना नहीं आता, तो हमें एक बस जैसे कहा जाए नजर आता है कि हम बस किसी तरह से अलग हो जाए, है ना? यही होता है ना कि हम अलग होके हम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हमारा अखलाक ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस चक्कर में आके जो हम करीब रहते हुए जो हमें सब्र करने पे अजर मिलता है, और हम उसके साथ कितना कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है, हम पॉलिश होते, वो हम छोड़कर हम अलग रह के अपने आप को ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, और इस वजह से फिर हम इस चीज को नहीं ले पाते, इस हदीस को, कि जो लोगों के करीब रहने वाला हो, नरमी करने वाला हो और आसानी करने वाला हो ना। और आप देखिए, आपके अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नूर कुरान के कोर्सेज हैं, आपको कितनी आसानी दी जाती है, दी जाती है कि नहीं दी जाती, बताइए? कितना आसानी दी जाती है। और आपके साथ जो भी उस्ताजा जी आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उस्ताजा के कोई भी लेक्चर हो, आप देखिए कितने अल्हम्दुलिल्लाह पोलाइट वे में उस्ताजा जी हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए दीन की तरफ बुलाती है ना। तो मेरा और आपका भी यही रवैया होना चाहिए कि जब मैं और आप ऐसी खूबी लेकर आएंगे कि हम करीब रहने वाले होंगे, हयन होंगे, साहलिन होंगे, तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद करेंगे ना कि अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर जहन्नम की जो आग है उसको हराम कर देंगे ना, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला मजीद हमें इस पर अमल की तौफीक दे, और हमारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की हो जाए कि हम लोगों के साथ ऐसे ही मामला करने वाले बन जाए। मैं आपकी कोई अटेंडेंस लूंगी, अब अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लबैक टाइप कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा फजल, मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर, दरीना मोहम्मद, सलमा शेख, नबीला आमिर, फायका अहमद, उस्मा ताहिर, शुमाइला अरशद, यासमीन अकबाल, जाहिर तुराबी, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान, तनवीर जहान, रक्षिंदा अजीज, और मसूदा कुछ है ना, आपका नाम यहाँ पे नहीं है, इंशाल्लाह मसूदा हुसैन फातिमा जी, आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है आप सबने अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी। अगर आप में से किसी ने नहीं लगाई तो प्लीज अपनी मार्क कर दीजिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि तजवीद का सेशन है। आप सब रेडी हैं? हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर, है ना, अगर आप प्लीज रूम में हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर, है ना, अगर आप रूम में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। हमारा तजवीद का सेशन है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الله وبركاته. जी, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं भी खैरियत से हूँ। इंशाल्लाह आज हमारा रीडिंग का दिन है। आप लोग लेसन निकाल लीजिए और मुझे भी बता दीजिए हम कहाँ से पढ़े थे। ओके, सूरह तकवीर, जज़ाकल्लाह खैरन। सूरह तकवीर आयत नंबर 9 से लेकर 18 तक। और आज आपने से जिन्होंने अपना लेसन सुनाना है, सब अपने हैंड भी रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह हम रीडिंग से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اوکے صحیح انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں مائک چھوڑتی ہوں. فرسٹ سسٹر آپ سنائیے سورت التکویر آئے نمبر 9 سے لے کر 18 تک انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأی ذنب قتلت وإذا الصحف وَإِذَا الصُّحُوفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنف والصبح إذا تنفس. جزاك الله خير.
آمین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اس میں نا آئی نمبر 9 کی میں تو آپ کی آواز کر گئی تھی, میں نہیں سن سکی. آئی نمبر 10 میں جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا نوٹ ڈاؤن کر لیں. وَإِذَا الصُّحُفُ, یعنی صُحُفُ کر کے نہیں اسٹریچ نہیں کرنا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے مارک کرنا ہے. اور جو لاسٹ میں 18 میں ورڈ ہے نا والصبح اذا تنفس, یہ جو ہا ہے اس کو آپ شارٹ رکھیں گے نا, یعنی یہ اسٹریچ نہیں ہونے دینا. والصبح اذا تنفس مد میں یہ دو غلطیاں تھیں. اور اس کے علاوہ نا مخارج میں آپ نے تھوڑا عین کے اوپر نا پریکٹس کرنی ہے, یعنی جیسے اعو تو یہ تھوڑا ہیوی ساؤنڈ دے رہا تھا اور ڈاؤن بھی جا رہا تھا, یعنی وسط الحلق سے ذرا نیچے کی طرف اس کا رجحان تھا, تو اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں. اعوذ اسی طرح سے علی علیمت, ٹھیک ہے, اس اس تھوڑا عین کو پریکٹس کرنا ہے اور ہا کو بھی, چونکہ ان دونوں لیٹرز کا مخرج ایک ہی ہے. الصحف الجحی جحیم سعیرت, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دو لیٹرز انشاءاللہ پریکٹس کرنے ہیں. احبورت بود بھی اور حاوی. اس کے علاوہ جو رو ہے جہاں جہاں وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے وہاں وہاں آپ نے اسے ہیوی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے بسم اللہ میں بھی ورڈ جو تھا بسم اللہ الرحمن, تو ہیر رو دونوں روز آپ کے ہیوی ہوں گے. اسی طرح سے الرحمن الرحیم, اس ورڈ میں بھی آپ کے روز ہیوی ہوں گے. پھر آیات میں بھی جیسے نوشی روت اور رو ہیوی کر کے سعی روت احبو روت, یہ جو روز ہیں یہ آپ کے نا ان کو آپ نے ہیوی رکھنا ہے. تو رو کے اوپر پریکٹس کریں کہ جب وہ فتحہ کے ساتھ ہے تو اس کو ہیوی کر کے پڑھا جائے, یعنی منہ میں آپ نے نا پریشر کو بلڈ کرنا ہے. جی صحیح, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی میری وائس اوکے ہے؟ جی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس گڈ ماشاء اللہ. آپ کے نا مخارج جو ہیں وہ اچھے ہیں کافی. بس ایک دو چیزوں کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب مشدد لیٹر ہو, اور خاص طور پر جیسے یہاں پر را مشدد میں آپ کا تھوڑا ٹائم کم تھا, تو اس میں نا آپ اس کو ڈبل لیٹر ٹائم دیتے, یعنی دونوں لیٹرز ساکن اور پھر حرکہ والا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. باقی لیٹرز میں بی آئی دیٹ واز گڈ, وإذا الصحف دیٹ واز گڈ, لیکن جیسے آپ نے استعاذہ پڑھا من الشیطان الرجیم, تو اٹ ساؤنڈز لائک الرجیم, یہ بہت کوئک تھا کہ وہ جو ساکن را ہے اس کا ٹائم پورا نہیں ہو رہا تھا, تو را کے اوپر پہلے تھوڑا سٹے کر کے پھر آگے فتحہ کے ساتھ مین الشیطان الرجیم, پھر اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اوکے, اس کے بعد جیسے یہ یہاں پر ورڈ تھا واللیل اذا عس عس, یعنی یہاں پہ نا عس تھوڑا یہ جیسے سین کے اندر موومنٹ سی ہو رہی ہے, بالکل پیور ساکن نہیں ہو رہا. واللیل اذا عس عس, ٹھیک ہے, یعنی عس بالکل ساکن کر کے پھر نیکسٹ آئن سٹارٹ لیں. پھر آیا 14 میں جو ورڈ ہے ما احضرت, تو آہ اس کو آپ نے تھوڑا رن کرنا ہے, یہ ساؤنڈ آپ کی ہا کے اندر بھی تھوڑی کم آ رہی تھی. پھر ایک اور چیز اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, دیٹ از تا, جو لیٹر تا ہے اس کو نا ہم اردو میں جیسے تا بولتے تا ایسے نہیں بولتے, اس کو ایک تو نا فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم اردو میں جو تا بولتے ہیں یہ ٹاپ آف ٹنگ سے بولتے ہیں, اگر آپ اس کو نا اردو کے تا تے کی طرح بولے تو آپ فیل کریں گے کہ نا آپ کی زبان بالکل یوں سیدھی رہتی ہے اور اوپر جا کے لگتی ہے, تو ٹاپ آف ٹنگ اوپر گم ایریا کو لگ رہا ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہے. تا میں آپ ٹپ کو تھوڑا فولڈ کرتے ہیں, یعنی آپ کی جو ٹپ ہے وہ تھوڑی یوں کرو سا لے کر ٹپ اوپر جاتی ہے اور باقی جو زبان ہے وہ کرو کی شکل میں ہوتی ہے, یعنی تا تا یوں نہیں کہ تا تا یوں اسٹریٹ نہیں ہے کہ ٹاپ لگے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ جیسے ہم کلی وغیرہ کرنے کے لیے ہاتھ کا چلو بناتے نا, اس طرح کی پوزیشن تھوڑی آ جاتی ہے, ٹپ کی فرنٹل پارٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی پوزیشن میں تھوڑا چلا جاتا ہے, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹپ آپ کی نا اوپر جا کر لگتی ہے. تو آپ کا مجھے تھوڑا یہی فیل ہو رہا تھا کہ تا میں نا مطلب ٹاپ آف ٹنگ بہت زیادہ انوالوڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹپ, ٹپ آلموسٹ اسکپ ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا اس کو واچ آؤٹ کریں اور تا میں ٹپ کی انوالومنٹ لے کر آئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی ایئر کو بلو کرنا ہے, جیسے خوشی بہت سعیرت ازلیفت, یعنی اس کے اندر ہم تھوڑی ایئر رکھتے ہیں اور ایئر بھی نا یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہٹ کر کے آواز تھوڑی بریک ہو گئی ہے فور مینی سیکنڈ اور پھر آپ نے ایئر کی ہے, ٹھیک ہے. رت رت رت, اور یہ بھی ایئر بہت زیادہ نہیں, یعنی یوں نہیں احضرت یوں کر کے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا تا میں مجھے یعنی یہ کم لگ رہی تھی, جیسے خاص طور پر جب متحرک ہے الجنتو, یعنی اٹ ساؤنڈز لائک الجنتو, تھوڑا سا اس کو آپ نے نا پریکٹس دینی ہے کہ متحرک میں بھی یہ ساؤنڈ آئے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرضت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي. It's good, ما شاء الله تبارك الله. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. مخارج میں اگر دیکھیں تو مخارج میں نا آپ کا را کا مخرج تھوڑا ویک ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر جب را ساکن حالت میں, یعنی جب آپ نے استعاذہ اور بسم اللہ پڑھا تو اس میں نا ایسا لگ رہا ہے جیسے را میں نا سائڈز آف ٹنگ ہٹ کریں گے, جیسے مین نیر یوں کر کے نا آپ کی جو ٹنگ ہے وہ نیو سائڈ اٹھ رہی ہے اور سینٹر سے بہت ڈاؤن جا رہی ہے اور ٹپ کے ہی ہٹ نہیں کری, تو نیر ٹپ کو اوپر گم ایریا پر ہٹ کرنا چاہیے. شاید میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی کسی سسٹر کے بارے میں, مطلب کسی سسٹر کی کریکشن میں یہ بات مینشن کی تھی کہ جو اردو کا را ہے نا وہ عربک کے را سے بہت ریزمبلنس رکھتا ہے, یعنی رے جو ساؤنڈ ہے رے کا مخرج تھوڑا آپ کا ویک ہے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 9 میں جو اخفا ہے اس کو تھوڑا اور ہیوی ہونا چاہیے, بی لائٹ کر کے اور پھر اخفا جو ہے وہ تھوڑا اور ہیوی. ذم قتلت, پھر واذا الصحف, صوت کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت اچھی آڈیبل نہیں تھی, یعنی اس کے اندر نا وسلنگ کی ساؤنڈ پرومیننٹ ہونی چاہیے, ساؤنڈ کے اندر ایئر آئے رن کرے ساؤنڈ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اس طرح سے آپ اس کو صوت کو بولیں گے. پھر اسی طرح سے کسی جگہ کے اوپر نا جیسے یہاں آئین آپ کا بہت ٹائٹ لگ رہا تھا 17 میں, اِذَا عَسْ اس میں نا آپ کا جو آئین ہے وہ بہت ٹائٹ تھا, تو اس کو بھی مارک کریں. اور سوری بالکل ہلنے نہیں دینا آپ نے اس کو نا, جتنی دیر آپ ساکن میں ہیں تو آئین کو آپ نے موو نہیں ہونے دینا. سوری روت, ٹھیک ہے. اور 14 میں جو ورڈ ہے با, یعنی اس میں نا ٹنگ کو اسٹریٹ رکھیں کیونکہ آگے بہت بھی آ رہا ہے پھر را بھی ہیوی ہے, تو میک شیور کہ جو ہا ہے اس کے اندر ہیوینیس والی ساؤنڈ آئے. آہ بوروت لائک دیٹ, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟
جی میں شروع کرتی ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ جیسے ابھی ہم را ساکن کے مخرج کی بات کر رہے تھے نا, آپ نے بھی را ساکن کے مخرج کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. باقی ورڈز میں جیسے سورت احبروت, آپ کا را کا مخرج بہت اچھا تھا, مگر ساکن میں یہ ہٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کو ہٹ کرے, ٹچ کرے ٹپ کو اوپر گام ایریا پر. الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, را کے ساکن کے مخرج کے اوپر آپ نے پریکٹس کر لی. پھر آئی نمبر 9 میں جو ورڈ تھا بی ایام الشدد, جب آ رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا یعنی آواز کو اونچا کر کے بولا, یعنی بی آئی یو نہیں بی آئی. پھر ذم بی, میک شور بی جو ہے وہ ہیوینس آف اخفا اور قوف کی ہیوینس سے افیکٹ نہ ہو. بی آئی ذم بیوں کو تیلت, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کرنا. پھر آئی نمبر 12 میں جو ورڈ ہے سورت, اس میں بھی میک شور آپ کا آئین نہ ہلے. ٹھیک ہے, سورت, یہ تھوڑا سا آپ کا نا آئین, فرسٹ آئین جو ہے اس کے اندر تھوڑی موومنٹ تھی. پھر اسی طرح سے جو اینڈنگز میں تا آ رہا ہے اور ایون جو مڈل میں تا آیا, تو جیسے ابھی ہم بات کرے تھے نا تا کے اندر ایئر کی ساؤنڈ ہے, اور یہ ایئر کی ساؤنڈ عموماً نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹاپ آف ٹنگ یوز کرتے ہیں نا, اردو کے تا کی طرح بولیں گے تو وہ پھر اس کے اندر ایئر نہیں آئے گی. تو آپ نے اس کو نا تھوڑا سا ٹپ کو تھوڑا سامنے سے فولڈ کر کے اس کو کرو دیں اور ٹپ کو اوپر لے کر آئیں اور ٹپ کو گم لائن کے ساتھ لگائیں اور پھر انٹینشنلی اس کے اندر ایئر بلو کریں. ٹھیک ہے, الجنتو تو, یعنی جنتو تو نہیں, پوتی نہیں, پوتی لت لت. اور جب یہ ساکن ہو رہا ہے تو یعنی ہٹ کرنے کے منی سیکنڈ کے بعد آپ نے ایئر دینی ہے. دونوں چیزوں کے اندر ڈفرنس ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ آپ نے پہلے ساؤنڈ کو بریک کیا, ختم کیا اور پھر آپ نے ایئر بلو کی. احبرت یعنی ازلیفت, سعیرت, کشیطت, اس طرح سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو پریکٹس کیجیے گا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے. ٹھیک ہے, آپ پہ سے اب اگر, چونکہ مجھے ہینڈ ٹو ریز نظر آ رہا ہے لیکن شاید آپ نہیں ہیں اوے ہیں, تب جو کوئی پڑھنا چاہے گا نا وہ یہاں پہ اپنا ٹائپ کر دیجئے, تاکہ پھر میں یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے تو میں مائک چھوڑوں گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو لیسن ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں اور ہم انشاءاللہ آج سورہ کو ختم کر دیتے. مجھے آئے نمبر 19 سے لے کر اینڈ تک کر دیتے انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ مائک چھوڑتی ہوں, آپ پڑھ لیجیے. جی اوکے السلام علیکم. ٹھیک ہے سسٹر ایم ایف، جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا مائک یعنی انڈاٹ ہے اور آپ لے سکتی ہے تو پھر مجھے پلیز ٹائپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے چلو جی ہم نیا لیسن لے لیتے اینڈ آف سورت تک ان شاء اللہ آئی نمبر 19 سے لے کر 29 تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمين. ان شاء الله اپ ٹو دیر. ٹھیک ہے میں پھر سے ٹرائی کرتی ہوں. میں مائک چھوڑی ہوں سسٹر ایم ایف، آپ ٹرائی کیجیے پلیز. اوکے جب تک اوکے جس سسٹر ایم ایف کا مائک جب تک آن ہوتا ہے تو ان شاء اللہ ہم لوگ ڈرل کر لیتے ہیں. جی ان شاء اللہ کوئی اگر سوال ہے تو آپ لوگ پہلے سوال کر لیجیے پھر ہم ان شاء اللہ شروع کرتے. اوکے آئی تھنک اوکے میں مائک چھوڑتی ہوں. جی آپ پڑھیے.
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اوکے آئی نمبر 9 میں دیکھیے بِأَيِّ ذَنبٍ, یہاں پر نا یا کو شارٹ کر کے پڑھیں گے, آپ کا یا تھوڑا سٹرچ ہو گیا تھا, بِأَيِّ کر کے نہیں, بِأَيِّ ذَنبٍ. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 10 میں جو ورڈ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, یہاں پہ بھی فا تھوڑا سٹرچ ہو گیا تھا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, فا کو شارٹ رکھیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نا تھوڑا سا بما کے اوپر بھی پریکٹس کریں, کہ بما کے لیے نا لپس کو فارورڈ کر کے سرکل کریں, اور یعنی جب آپ آواز کو بولیں تو آپ آواز کو سنیں کہ بما کی جو آواز ہے وہ بالکل او کی ساؤنڈ آنی چاہیے. ذنبین قو قتلت وإذا سو صحف, یعنی سو کی آواز نہیں, سو نہیں, وإذا سو صحف نشرت, ٹھیک ہے, کشیطت, السماء کشیطت, یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو پریکٹس کرنا ہے بما کی ساؤنڈ کی کمپلیشن کے اوپر. پھر اسی طرح سے جو این میں تاز آ رہے ہیں, جیسے میں بھی بات کری تھی, آپ نے بھی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ تا کو ہٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی ہمس کریں, سعیرت, ازلیفت, احبورت, لائک دیٹ, ٹھیک ہے, تو تھوڑی ہمز کی اس میں تھوڑی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے قوف کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے, قوف کے ہٹ کے اوپر بھی, ٹھیک ہے, اوق سیم, اور اس کی ہیوینس کے اوپر بھی, لقو لقولو, کہ یعنی وہ ہیوی بھی ہو, مزید آپ نے اسے ہیوی بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کا جو ہٹ ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا مزید اسٹرانگ رکھنا ہے. پھر آئین کو ریلیکس کریں, اذا آس آس علیمت سعیرت, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کیجیے گا, جزاک اللہ ہو خیر. اوکے جی, آئی تھنک آپ سوال کر سکتی ہیں, آئی ہوپ کہ آپ کا سوال سب کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسی سورہ سے ہم کرتے ہیں ان ورڈ اسمی, یہ اس آیت میں سے کوئی ورڈ ہے, ان الکہف آیہ نمبر 26, ایک منٹ مجھے دکھا لے دیں, اچھا اسمیر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابصر بہ و اسمیر, ٹھیک ہے, میں آئین کو مس کری تھی, دا کسرا ساؤنڈ وڈ بی شارپ اور بیکاز آف آئین ساکن کسرا ساؤنڈ ول ہیو سم افیکٹ, دا ورڈ از ان, جی نہیں, می کسرا جو ہے وہ باریک ہوگا, ٹھیک ہے, اور پھر آئین کے اوپر آپ ریلیکس کر دیں گے, می یوں آئین کو دبائیں گے نہیں, اسمیر میر, ٹھیک ہے, آئین ریلیکس ہو جائے گا اور کسرا باریک رہے گی. بسم اللہ میں پہلی را کو ہیوی کیوں کرنا ہے جبکہ نون کے پاس زیر ہے؟ اچھا یہ ایسا ہے کہ جو را مشدد ہوتا ہے وہ اپنے اوپر والی حرکہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی سمپل اگر را ساکن ہے تشدید کے بغیر, اگر را ساکن ہے پھر تو ہم اس کے پیچھے والے لیٹر کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو آپ اسے لائٹ کر کے پڑھیں, میجورٹی کیسز میں, ہر کیس میں نہیں, اس میں بھی کچھ اسپیشل کیسز ہیں, مگر اگر را تشدید کے ساتھ آ جائے تو اس میں پھر آپ را کو اس کی اپنی حرکت کے ساتھ فالو کرتے ہیں, یعنی اگر را مشددہ ہے اور وہ بما کے ساتھ ہے تو ڈزنٹ میٹر پیچھے کیا آ رہا ہے, را ہمیشہ ہیوی ہوگا, را مشدد ہے اور اگر وہ مفتوح ہے فتحہ کے ساتھ ہے تو پھر بھی ڈزنٹ میٹر کے پیچھے کیا آ رہا ہے, رو ہمیشہ ہیوی ہوگا. اگر رو مشدد ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے تو پھر پیچھے جو مرضی آ رہا ہو آپ رو کو ہمیشہ لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کین وی کال لیٹرز ایز سافٹ لیٹرز, ہیوی لیٹرز فار انڈرسٹینڈنگ اور وائل ایکسپلینیشن آف ٹو بگنرز؟ اچھا ہاں ایسا ہے, یعنی لیٹرز آپ ان کو, یہ ایکچولی لیٹرز ہیں, یعنی سافٹ لیٹرز ہوتے ہیں, تھوڑے شدت والے لیٹرز ہوتے ہیں, بعض لیٹرز ذرا اسٹرینتھ والے ہوتے ہیں جنہیں ہم شدت ان کی کوالٹی ہوتی ہے, بعض ماڈریٹ لیٹرز ہوتے ہیں, میڈیم ہوتے ہیں, بعض ویری سافٹ لیٹرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ان کے لیٹرز کے بارے میں پتا ہے تو آپ ایکسپلین کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ انہیں سافٹلی ہٹ کریں یا اسٹرانگلی ہٹ کریں. اور میں شروع سے آپ کو بھی یہ مینشن کرتی آئی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صرف مخرج کے جان لینے سے آپ کا لیٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو تھوڑا تھوڑا ساتھ بتا دیں جس کو جتنی سمجھ آ جائے یعنی اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ابزارپشن کے مطابق. تو فائنلی پھر آپ اس کو صفات کے چیپٹر میں بہت اچھا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ بگنرز کو اگر آپ بتا رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں جتنا ان کو سمجھ میں آ جائے. اوکے صحیح, انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا دیکھ لیں رولز وغیرہ, کوئی اور سوال ہے تو کر لیجیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ, سورۃ تکویر ہی میں دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ کورس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ایڈمن بتائیں گے, لائک نیزل ساؤنڈ اینڈ ود آؤٹ نیزل ساؤنڈ فور غنا تو. نہیں مجھے نہیں بات سمجھ میں آئی, سوری. پھر سے کہیے سسٹر یو ایف. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, نیزل ساؤنڈ اینڈ ود آؤٹ نیزل ساؤنڈ. ہاں بالکل بالکل, یہ بھی بتانا چاہیے یعنی شروع سے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں نا اگر آپ مینشن نہیں کریں گے تو وہ پکی ہو جائیں گی. جہاں تک ریڈنگ کا سوال ہے نا, تو آپ کوشش کریں کہ ریڈنگ میں ہر چیز کو لے کر چلیں. یعنی اگر جیسے آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے اسٹوڈینٹس اتنے بگنرز نہیں ہیں, مطلب یہ کہ وہ ورڈس کو جوائن کر لیتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ اب سب اچھا پڑھ لیتے ہیں, ورڈس کو جوائن کر لیتے ہیں, ایک سینٹینس ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں. کچھ ہوتے نا اس سے بھی ذرا تھوڑے بگنرز ہوتے ہیں, یعنی وہ ان کو ورڈ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, وہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں, دو ورڈز کو جوائن نہیں کر پا رہے ہوتے بہت اچھا اسموتھلی نا. ہاں بچے بھی ہوتے, کچھ اور بھی ہوتے جن کو مطلب ابھی بہت فلوئنٹ نہیں ہوئے ہوتے نا, ان کو چھوڑ کے جو لوگ ریڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو نا ریڈنگ کے لیے ہر چیز کو چیک کرنا چاہیے. نہیں آپ انہیں ہر چیز تھوڑی تھوڑی ساتھ میں مینشن کریں, لیکن یہ بھی آپ کی حکمت سے ڈیل کرتا ہے. اب چونکہ آپ لوگ ٹیچرز ہیں نا, تو آپ خود چیک کرنے لگ جاتے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کس طرح کا ہے. اگر وہ یعنی تھوڑا جیسے ہوتا ہے نا, بعض اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جن کے آپ بہت زیادہ مسٹیکس نکالتے ہیں تو وہ ڈس ہارٹ سے ہونے لگ جاتے, تو آپ دیکھ لیجئے اگر یہ کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو تھوڑا کم کر دیں, بیسکس کے اوپر رہے اور پھر چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے سکھائیں. ٹھیک ہے, جہاں تک سوال ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, تو میں آپ سب سے یہ چیز کہوں گی کہ میں خود پڑھاتی ہوں بہت عرصے سے, ٹھیک ہے, اور میں نے ایک چیز جو بہت نوٹ کی کہ جو اسٹوڈنٹ ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا, میں ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں اس کی مسٹیکس نکالنے سے. یعنی جو مسٹیک سننے سے ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا, میں مطلب میں سیلف کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں, میں ریزسٹ کرنے لگ جاتی ہوں. جب بھی غلطی نکالتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کہیں پریکٹس کرنا ہی نہ چھوڑ دیں, یعنی میں ریزسٹ کرنے لگ جاتی ہوں. اور وہ اسٹوڈینٹ جو پوری طرح سے چھوڑ دیتا ہے, لائک ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو پریکٹس کرتا ہے, اس کی ایک ایک مسٹیک نکالتی ہوں اور اس کی ایک ایک مسٹیک نکل جاتی ہے. یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تو آپ بینگ اے اسٹوڈینٹ اس چیز کے اوپر, ہمیں ہمیشہ ہمارے ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ جب آپ کی غلطی نکلے نا تو اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کریں, کیونکہ غلطی اندر رہنا یہ خطرے کی بات ہے. جب آپ کی غلطی نہیں نکل رہی فکر تو تب ہونی چاہیے نا, اور اگر غلطی نکل رہی ہے تو یہ فکر والی یا پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل گیا یہ غلطی ہے, آپ اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کر سکتے ہیں, ایفرٹ کر کے آپ ڈبل ریوارڈ بھی کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہی نہ پتہ چلتا کہ غلطی کہاں ہے تو فکر تو اصل میں تب تھی نا. تو اس لیے یہ چیز آپ اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ جو اسٹوڈنٹ ذرا بھی ایون اپنی آواز سے, چونکہ ہم لوگ کا زیادہ کام آن لائن ہوتا ہے نا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سن کے بھی تھوڑا وہ کرنے لگ جاتے ہیں نا, کہ کہنے لگ جاتے ہیں یا کسی آواز سے بھی شو کر دیتے ہیں کہ اف اتنی غلطی ہو رہی ہے, تو اس سے بھی اس ٹیچر جو ہے نا وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتا ہے بتانے میں نا, کہ شاید اب مجھے اس کی غلطی نہیں نکالنی چاہیے, اب یہ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے. نہیں, آپ چھوڑ دیں, ریلیکس کر کے اپنے آپ کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, بچوں کا جہاں تک سوال ہے, بالکل بچے تو زیادہ جلدی پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بچے جو ہیں آپ ان کو سکھائیں, ہر چیز سکھائیں, ہر لیٹر سکھائیں, جہاں وہ اتنے اتنے الجبرا کے اور باقی جیومیٹری اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ پڑھتے ہیں, اتنے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس پڑھتے ہیں, وہاں وہ تجوید بھی سیکھ سکتے ہیں, اور آپ انہیں بتائیں اور وہ بہت اچھا اور جلدی پک کریں. یعنی آپ کو بڑے لوگوں سے زیادہ کوئک رسپانس بچوں سے ملے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. لیکن جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی نا کہ بینگ اے ٹیچر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ دس پرسن کین ناٹ لرن, ایون اف دا اسٹوڈنٹ از آف 80 years old. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بھی پڑھاتے ہوئے, یعنی اتنی زبان میں ایک طرح سے وہ پکا ہو گیا ہے جو وہ پہلے انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور بہت مشکل ہو رہی ہے, تب بھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے. بینگ اے ٹیچر آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں سیکھ سکتا. اور جہاں آپ نے یہ سوچ لیا نا, یہ چیز استاد کے لیے بہت خطرناک ہے کہ یہ نہیں سیکھ سکتا. یہ تھوڑا سا اس تکبر میں بھی چلا جاتا ہے, اور یعنی آئی ڈونٹ نو, یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونا. ہاں بالکل, صبر سے وہ کرتے رہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جہاں تک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے وہاں تک اسٹوڈنٹ کی ایفرٹ سے, ایفرٹ کے متعلق سوال ہوگا نا, یعنی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے گا اچھا تم نے کوشش کتنی کی, اور جہاں تک ٹیچر کا سوال ہے وہاں پر ٹیچر سے اس کی ایفرٹ کے مطابق پوچھا جائے گا نا کہ اچھا تم نے کوشش کتنی کی. تو میرا یہی, میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی ایفرٹ اور استاد کو اپنی ایفرٹ چیک کرنی چاہیے, نہ اسٹوڈنٹ کو ریزلٹس چیک کرنے چاہیے اور نہ ٹیچرس کو ریزلٹس چیک کرنے چاہیے. آپ کسی کو بھی سکھا رہے ہیں, آپ صرف اپنی کوشش دیکھیں کہ کہیں آپ کی کوشش میں تو کمی نہیں ہے. اگر کہیں کوشش میں کمی ہے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر دونوں سائڈ سے کوشش پوری ہو رہی ہے اور ریزلٹس میں کمی ہے یا پرفیکشن تک چلے گئے ہیں, وہ چیز آپ کے چیک کرنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ چیک کریں گے, اور کوشش کے مطابق ریوارڈ ہے. ہمارے دین کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے ریزلٹس کے مطابق آپ کو ثواب نہیں ملتا نا, آپ کی کوشش کے مطابق آپ کو ملتا ہے. تو اس لیے جی بالکل, علم کو کھولنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, نہ استاد کھول سکتا ہے نہ شاگرد کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے نا علم کا آنا, یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ جو ہے یہ ہم دونوں میں سے, ہم دونوں بے بس ہیں, ہمیں اللہ, ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ ہمارے لیے, یعنی اگر ہم سکھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی فہم میں آ جائے, اس چیز کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اور اسٹوڈنٹ کا بھی کہ وہ اپنی کوشش کے ساتھ دعا کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس علم کو کھول دیا جائے نا. بالکل, الحمدللہ الحمدللہ, صحیح. اور جیسے اب آپ لوگ بک ون سیکھ چکے ہیں نا, تو اب تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں ضرور پریکٹس کریں, جو بہت بگنرز ہیں, بہت لو لیول کے لوگ ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے تجوید کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو جن کو آپ سے کم آتا ہے ان کو پکڑ کے سکھانا شروع کر دے, آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی نا, بک کی بھی ریویژن ہو جائے گی, رولز وغیرہ کی بھی. کیونکہ اگر آپ سیکھ کے پریکٹس میں نہیں لے کر آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو بھی بھول جائے گا. لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نا کوئی مت کی غلطی نہیں کرتے یا اخفا غنہ وغیرہ چھوڑتے نہیں ہیں. مطلب آپ کی اگر ریڈنگ بک ون کی بالکل اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو آپ پھر نا اس کو ضرور آگے کریں, سکھائیں انشاءاللہ. बिल्कुल, और सिखाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है, आप बहुत ज्यादा सीखते हैं जब आप स्टूडेंट की डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं, तो आपको अपनी साउंड्स की भी रिकॉग्निशन होने लग जाती है। जी इंशाल्लाह। नहीं, मुझे ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं मिली कि आज हमारी लास्ट क्लास है। यू मीन टिप्स फॉर बिगिनर्स, जो बहुत बच्चे होते हैं ना उनको, जैसे अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें ना, आप उनको रिकॉर्डिंग से भी हेल्प कर सकते हैं। यानी हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे जो है ना वो इतना जल्दी इवन मेमोराइज भी करते हैं ना, दो तीन दफा ही सुन के तो उनके माइंड में वो सेंटेंसेस और वो वर्ड्स और वो सब चीजें बैठने लग जाते हैं। तो अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी अच्छे कुरा की चलाते हैं, तो आपके बच्चों की रीडिंग, आई मीन जो उनकी अदायगी है वर्ड्स की, वो और उनकी मेमोराइजेशन बहुत क्विक होगी इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरी मेरी एक स्टूडेंट ने अपने, आपने में भी स्टोरी सुनी हो, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट ने अपने बच्चों के साथ ना बहुत अर्ली एज में कुरान की मेमोराइजेशन इसी तरह से खुद उनको मुझसे पढ़ी थी, और उनकी ना मतलब रीडिंग बिगिनिंग में बहुत वीक थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को यूं मेमोराइज कराना शुरू कर दिया, और शी वॉज अमेज्ड कि जब बच्चे बोलने लगते हैं, यानी 3-4 ईयर्स के थे, तो उनके बच्चों को तीन तीन चार चार जुज जुबानी याद थे। वो रोज शुरू से जब से यानी वो पैदा हुए तो वो कुरान सुन रहे थे, और उनकी माशाल्लाह घर में रूटीन भी ऐसी है कि वो ना डिफरेंट सूरज हर वक्त चलाते रहते हैं टाइमिंग के हिसाब से, कि अब जैसे बच्चे मेमोराइज करें तो ये वाली सूरज ज्यादा चलानी है, ये मेमोराइज कर ले हैं, ये कर चुके हैं तो वो पिछली रिपीट कराएं और ये वाली करें। तो उनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसने 8 ईयर्स में पूरा कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, और बाकी भी बच्चों के सीनों में मेजोरिटी कुरान पाक है, यानी जो जो वो हर वक्त सुनते रहते हैं वो सब उनके दिलों में है। तो हमें नहीं पता होता कि बच्चा कितना पिक कर रहा है ना। छोटे बच्चों के साथ आपको ये वाली भी, ये भी चीज बहुत हेल्प करेगी, अगर आप बहुत ज्यादा कुरान लगाते हैं, या बहुत ज्यादा नहीं भी लगाते तो जो डिफरेंट सूरज, जैसे रात को सोने से पहले आप तबारक लगाएं, सूरतुल मुल्क, और यानी इन टाइमिंग्स में जो है वो सूरज आप चला दें, सुबह आप अलबकरा, ये कोशिश करें अलबकरा चले, तो वो जो है बच्चे उससे ना याद करने लग जाते हैं चीजों को इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह, फिर आज यहीं तक रखते, नेक्स्ट वीक फिर कंटिन्यू करेंगे। बारकुम अल्लाहु फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باركت على إبراهيم وعلى آل
الرحیم. اگلی بحث دیکھیں گے ادائیگی قرض کو یقینی بنانے کے لیے باعث تدبیر ہے. اب یہ ہے وہ ٹاپک جس کو میں بات واضح میرا قرض آپ اپنے نام پہ کر لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے حوالہ. بات واضح ہوئی؟ حوالہ قرض کیا ہے؟ ایک کا قرض دوسرے کے نام پہ چلا جائے. اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم نے ابو فریرہ سے نقل کی, آپ نے فرمایا دولت مند کی طرف سے ٹالا مٹول ظلم ہے, یعنی مال رکھتا ہے پھر نہیں دے رہا تو یہ ظلم ہے. سو جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے. کیا مطلب؟ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث پہ, جب اس کے قرض کو کسی غنی کے ذمہ لگایا جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لیں. قرض خواہ کی طرف سے اس حوالے کو قبول کرنے کے لیے علماء کی تین رائے ہیں. بعض نے اس کو مباح, بعض نے اس مستحب اور بعض نے واجب قرار دیا. ان تینوں میں جو رائے بھی راجے ہو, راجے سے مراد بیٹر ہے, اوپر ہے, اس سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہے کہ قرض کی واپسی کو ممکن بنانے والی ایک شرعی تدبیر حوالے قرض بھی ہے. اب یہ حوالے قرض کیا سمجھیں؟ سمپل سی بات ہے, دیکھیے نا کہ ضامن کون تھا کہ اگر یہ نہ دے سکا تو میں دے دوں گا, ٹھیک ہے؟ ضمانت تھی نا وہ جو بیچ میں بنے. ادھر کیا ہے, قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں ڈالنا, ٹھیک ہے؟ اور نیچے حدیث میں دیکھیں کہ دولت مند کی طرف سے ٹالا مٹول ظلم ہے, جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے. امام نووی اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے قرض کو کسی غنی, غنی کس کو کہتے ہیں؟ امیر کے ذمہ لگایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. آپ کی ماسی نے قرض لیا ہوا تھا کسی سے, ٹھیک ہے؟ اب وہ غریب تھی نا, آپ کو اللہ نے دیا ہوا, آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ جب لینے آتا ہے تو آپ کو آپ کی ماسی نہیں دے سکتی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ, تم اس کو جان چھوڑ دو, کل سے تم نے مجھ سے لینا ہے. یعنی اس میں کہہ لیجئے کہ جو بیچ میں کفیل بننے کی آخری سٹیج تھی نا وہ شروع میں ہی آ گئی. کفیل بننے میں کیا تھا, یعنی ضامن میں, اگر یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا, تو ادھر یہ ہے کہ میں ابھی دے رہا ہوں, یہ اس سے بھی بیٹر ہے. یعنی مین اس میں آپ نے جس بندے نے قرض لیا تھا اس کو بالکل آزاد کر دیا, ٹھیک ہے؟ اب اگلا ٹاپک الحمدللہ شروع ہوگا جو بہت ہی خوبصورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ چھٹا ٹاپک ہے بیسیکلی. اب یہ ٹوٹل ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے, نادار مقروض کی مدد کرنا. نادار کون ہے؟ جو غریب ہے, قرض لے چکا ہے, اب وہ دے نہیں پا رہا, تو آپ اس کی مدد کیسے کریں؟ آخر میں پھر ایک ٹاپک آئے گا جس میں انشاءاللہ ہمیں بہت ساری ٹپس ملیں گی قرضوں سے نجات کی. بس اوقات مقروض کوشش کے باوجود قرض ادا نہیں کر پاتا. اسلام میں جہاں ایک طرف قرض خواہ کو اس کے ساتھ مطالبے میں نرمی, ادائیگی میں مہلت, قرض کے کچھ حصے یا مکمل قرضے کی معافی کی رغبت دلائی ہے, وہاں دوسری طرف عام مسلمانوں, اس کے رشتہ داروں اور اسلامی ریاست کو بھی ان کی مدد کی تلقین کی گئی. کیونکہ ابھی تک پڑھ کے تمہیں یہی فیل ہو رہا ہے نا کہ قرض لینے والا پھنس گیا اور جان چھٹے گی نہیں جب تک نہیں دے پائیں گا, لیکن کبھی نیت بھی ہے, دے بھی سکتا ہے, دینا بھی چاہتا ہے لیکن دے نہیں پاتا, تو کیا کریں؟ پھر ایسے لوگوں کو مار دیں. اب یہاں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھے گا کہ جو قرض لے چکا ہے اس کی مدد کیسے کیجئے جبکہ وہ نہ دے سکے. اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہوگا. پہلی بات ہے اسلامی معاشرے کی طرف سے مدد, یعنی سوسائٹی مدد کرے گی ایسے شخص کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرض کے زیر بار آ جائیں اور کوشش کے باوجود ادائیگی کی استطاعت نہ رکھیں, زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل کیا, یہ نوٹ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پسے ہوئے لوگوں کی مدد دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے کرنے کی حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور سورت توبہ کی آیت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک ہم والے صدقہ فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو یعنی اسلام کی طرف جو موٹیویٹڈ ہیں, اور کٹنے چھڑانے کے لیے. ٹاپک آپ کا کیا؟ اور قرض داروں کے لیے, کون سے قرض دار؟ جو مشکل کے باوجود دے نہیں پا رہے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسافر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے. امام قرطبی کہتے ہیں الغارمون, کون ہے؟ یہ لفظ غارم ہے نا, قرض دار جو ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جن پر قرض چڑھ جائے اور ان کی ادائیگی کی ان میں طاقت نہ ہو, البتہ جس نے حماقت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو. یہ حماقت کے کاموں کے لیے قرض کون سا ہوتا ہے؟ لگژریز کے لیے. اچھا آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی کبھی سنا ہی نہیں ہے. حماقت ہی ہے نا, بیکار. 5,000 کی بھی گاڑی لے سکتے, آپ نے 25 کی کیوں لینی ہے؟ حماقت, سیدھی سی بات ہے. نہ تو اس کی زکات کی مد سے اور نہ کسی اور مد سے مدد کی جائے گی, ورنہ تو ساری زکات ہم اپنے دوستوں میں بانٹ دیں. ساری قرضے تم اپنی مجھے دے دو, میں تمہیں اپنی دے دوں, رائٹ؟ یہی مطلب ہے نا. ہاں اگر وہ توبہ کرے پھر اس کی مدد کی جائے گی. تو کیا پتا چلا؟ جس نے جائز ضروریات کے لیے لیا استطاعت پہ, کر وہ ساری شرطیں یاد رکھے نا کہ ادائیگی کر سکتا ہو پھر ہی لے, اتنا ہی لے جتنا دے سکتا ہے, تو پھر اس کی مدد زکات کے مال سے کی جائے گی. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے نافرمانی کے کاموں کی بجائے ٹھیک اغراض کے لیے قرضہ لیا ہو, جبکہ ادائیگی قرض کے بعد ان کے پاس بقدر نصاب مال نہ رہ جائے. یہ بھی ایک شرط لگائی, یعنی وہ شخص اتنے بڑے قرضے میں آ گیا کہ اگر وہ اپنا قرض دے دے تو اس کے پیچھے اتنا تھوڑا رہ جائے کہ جو زکات کی مد سے کم ہو. آپ کہتے ہیں نا 7.5 تولے سونا ہوتا ہے, یا چاندی 52 تولے, یا کوئی ایک بکریوں کا, وہ سارا ایک زکات کا ایشو الگ ہم پڑھ سکتے ہیں, تو اتنا کم رہ جائے تو پھر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مقروض کو صدقہ خیرات دینے کی رغبت دلائی. امام مسلم نے ابو سعید خدری سے روایت نقل کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کا پھل خریدا جس میں نقصان کی بنا پر اس کے ذمے کافی قرض چڑھ گیا. آپ نے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن اس سے قرضے کی رقم پوری نہ ہوئی, تو آپ نے ان کے قرض خواہوں سے فرمایا جو تمہیں ملا ہے وہی لے لو, اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں. علامہ قرطبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس پر صدقہ کرنا واجب نہیں, اور جس نے کیا یا اس کی ترغیب دی تو اس نے اپنے لیے بھلائی کی اور اس میں بہت ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے ساتھ یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کے قرض خواہوں پر واضح ہو جائے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور جو کچھ وہ لے چکے ہیں اس کے ساتھ ان کے دل راضی ہو جائیں, اور قرض کا باقی حصہ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کی تخفیف ہو جائے. تخفیف مین کمی ہو جائے. صدقہ کرنے والے تعاون کے اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں, اور یہ نادار قرض دار پر صدقہ کرنا اچھی سنت بن جائے. بات واضح ہوگی؟ یعنی اس طرح کا معاملہ ہوا. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے, کوئی شخص مر گیا, $1,000 چھوڑ کے گیا, ٹھیک ہے, واپس آ جائیں اسی ترکے کے سوال پہ, اس کے ذمے قرض 1500 کا تھا, اب کیا کیا جائے گا؟ بھول جائیں وارثوں کو, بھول جائیں بیوی کو, وصیت کو, 1,000 چھوڑا لیکن قرض اس پہ 1500 کا تھا, تو کیا کیا جائے گا؟ اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ 1,000 ساروں کو دے دیا جائے جن کو, اور 5 کو کہہ دے تم چھٹی کرو, نہیں, پھر پرسنٹیج دیا جائے گا. یہ وہی بات ہے, دے ہی نہیں سکتا ہے ہی کوئی نہیں, کوئی پیچھے سے بھی نہیں دینا چاہ رہا, کوئی پاسبلٹی نہیں. تو پھر مثال ہے کسی نے 500 قرض لیا ہوا تھا نا, کسی نے 700, کسی نے 800, تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل رقم تھی 1,000, 500 کم ہے, رائٹ. اس 500 کو سب کے حصوں میں ایک ریشو سے ڈیوائڈ کر دیں گے, یعنی سب سے 10% کم کروا دیا جائے گا کہ معاف کرو, اور کہا جائے گا کہ تم اس کو معاف کر دو. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض داروں کو مفلس کے ہاں پائی جانے والی ہر چیز لینے کا حق دے دیا. آپ کا ارشاد ہے جو تم پاؤ لے لو, یعنی اب جو مل رہا ہے وہ لے لو, کم از کم جو ملتا ہے وہ تو لے لو. اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہاں موجود ہر چیز لے لی جائے گی, البتہ اس کی ضرورت کی چیزیں چھوڑ دی جائیں گی. ابن نافع نے مالک سے روایت نقل کی بدن کو چھپانے والے کپڑوں کے سوا کوئی چیز اس کے لیے چھوڑی نہ جائے گی. کتنا اگریسونیس دکھ رہا ہے لیکن انسانوں کے معاملے. اس کی رہائش گاہ, انگوٹھی, حتیٰ کہ جمعے کا لباس بھی اس کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. قرض خواہ کو اتنا بھی حق ہے کہ اس کا گھر بھی لے لے. البتہ اگر اس کی قیمت معمولی ہو تو اس کے پاس رہنے دیا جائے، پتہ چلے کہ وہ بیچ کے بھی کچھ نہیں ملنا تو پھر اس کو ہی دے دیا جائے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَٰلِكَ، اور تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں. اس طرح آپ نے اپنے فیصلے میں توازن برقرار رکھا اور ایک طرف قرض خواہوں کو مقروض کی بساط سے باہر کسی چیز کے تقاضے سے روک دیا، تو دوسری طرف قرض دار کو اس بات کا پابند کیا کہ جو کچھ بھی اس کے ہاں موجود ہے وہ اپنے قرض خواہوں کے حوالے کر دیں. اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کہتے ہیں اس حدیث میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون، نادار اور خصوصی طور پر مقروض کے ساتھ ہمدردی اور اس پر صدقہ کرنے کی رغبت دلائے گی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے قرض کے بوجھ تلے دبے شخص کو سوال کرنے کی اجازت دی. امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ تین قسم کے اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. سوال مین ٹو آسک، بیگنگ. نمبر ایک، اذیت ناک خون والے، یا بھاری قرض والے، یا شدید فقر والے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا نادار مقروض میت کی نماز جنازہ خود پڑھانے کی بجائے صحابہ سے یہ کہنا صلوا علی صاحبکم، تم ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اس میں بھی ضمنی طور پر عام لوگوں کی اس بات کی رغبت ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے محروم نہ رہ جائے. تو بات واضح ہو گئی کہ جب کسی نے قرض لیا اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر ان لوگوں کو جتنا بھی ملتا ہے ان کو مل جائے وہ لے لینا چاہیے، اور جو بالکل ہی مقروض ہو گئے کہ اب وہ کر ہی نہیں سکتا تو وہ اس کے لیے لوگوں سے مدد بھی مانگ سکتا ہے. پھر دوسری چیز دیکھیے، اقارب رشتہ داروں کو نادار میت کے قرض کی ادائیگی کی تلقین. آپ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نادار میت کا قرضہ ادا کرنے کے رشتہ داروں کو بطور خاص یعنی پرزور ترغیب دی گئی. امام ابو داؤد الطیالسی، احمد، ابو داؤد نسائی، حاکم اور بہکی نے حضرت سمورہ سے روایت نقل کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص جہاں ہے؟ کسی شخص نے جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص جہاں ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا یہاں فلاں قبیلے کا شخص ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا پہلی دو مرتبہ جواب دینے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ خبردار، یعنی خوب توجہ سے سنو، بلا شبہ میں تو تمہارا ذکر تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، بے شک تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے روکا گیا ہے. سمورہ نے بیان کیا یقیناً میں نے دیکھا کہ اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا باقی نہ رہا. یعنی اس کے قبیلے، اس کے خاندان والوں کو فورس کیا جائے گا کہ تم اس کی طرف سے دو. ہوتا ہے نا ایک رشتہ داری کا تعلق اور قربت کا، تو آپ نے اس کو پوچھا اور پھر بعد میں کہا کہ تم اس کی طرف سے ادا کر دو. ایک اور روایت میں آتا ہے پس اگر تم چاہو تو اس کی طرف سے فدیہ دے دو، اور اگر چاہو تو اس کو عذاب الہی کے سپرد کر دو. اس کو ہائی لائٹ کریں، کتنی بڑی وعید ہے. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے کنبے والے اور اس کے معاملے کی فکر کرنے والے لوگ اٹھیں اور اس کی طرف سے ادائیگی کریں. کیونکہ رشتہ داری کا ایک اپنا حق ہوتا ہے، جب ہم باقی چیزوں میں رشتہ داری لیتے ہیں تو کوئی اگر ہمارا رشتہ دار کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے لوگوں کے مرنے کا انتظار نہ کریں، آپ کا میرا فرض بنتا ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اپنے بیک ہوم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون کس قرضے کس مشکل میں پڑا ہے، اس کو اسے نکالیے. پھر تیسری چیز، پہلا کیا تھا بولیے؟ شابش، پہلی کیا پڑھی ہم نے؟ کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی؟ زکات کی مد میں دیا جائے گا. دوسری چیز اس کے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو کہا جائے گا. تیسری، اب حکومت بھی مدد کرے گی. نادار مقروض کے سلسلے میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی گوناگو ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نادار اور مفلس مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ بلا شبہ آپ کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ فرماتے حل ترک لی دینی ہی فضلن، کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا؟ یعنی قرض تو ہے لیکن کیا اس کو ادائیگی کا کوئی اس نے طریقہ چھوڑا کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز خود پڑھ لو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، یعنی اس بیت المال میں مسلم گورنمنٹ کے پاس ہی مال آنے لگ گیا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑا خوبصورت ہے، میں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے اب جو بھی اہل ایمان میں سے وفات پا جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے. کیا کیا پتا چلا مسلم گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام بیت المال میں سے کرے اور اس میں سے ان کو نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تھا, اسی لیے آپ کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مسلمان حکام کی ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا. تین قول ہیں. امام ابن بطال کہتے ہیں سلطان پر لازم ہے کہ وہ مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہونے والے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرے, اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آخرت میں اس سے قصاص لیا جائے گا. مقروض کو ایسے قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روکا جائے گا کہ اس کے برابر اس کا بیت المال میں حق تھا, اگر ایسا نہ ہو تو اس کے حصے کے مطابق. یعنی جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں, اب وہاں تو ٹیکسز نہیں ہوتے نا, آپ کو یہ پتہ کہ مسلم حکومت میں ٹیکس نہیں ہوتا, زکات ہوتی. تو جب کوئی ایک شخص اپنا حصہ ڈال رہا تھا تو بعد میں اس پہ کوئی مجبوری آئی تو پھر حکومت اس کی طرف سے ادا کرے گی. دوسرا قول ابن حجر کا ہے, وہ کہتے ہیں, اور یہ چھوٹا سا حاشیہ بھی پڑھ لیجئے, یعنی اس اگر قرض کے برابر مقروض کا بیت المال میں حق نہ ہو تو جس قدر اس کا حق بنتا ہو اسی حساب سے سلطان بیت المال میں سے قرض ادا کر دے. خیر دوسرا قول کیا ہے, کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں تھا یا آپ کے بعد کے حکمران پر بھی واجب ہے؟ یعنی اب یہ ایک قول ہے کہ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یا آج کے دور بھی ہے؟ تو راجہ بات یہ ہے کہ اس کا وجوب ان پر جاری ہے, یعنی بعد والے مسلمان حکمران بھی یہ کریں گے. تیسرا اور آخری قول اس سلسلے میں کیا ہے, علامہ عینی کا, کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ بلا شبہ امام پر لازم ہے کہ وہ فوت ہونے والے مقروض شخص کے ساتھ ایسا ہی کرے, اگر ویسے نہیں کرے گا تو روز قیامت اس سے قصاص لیا جائے گا. دیکھیے حکمران کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے, اس سے قصاص لیا جائے گا اور دنیا میں وہ گناہگار ہے. اگر بیت المال میں میت کا حق قرض کے برابر ہو تو مکمل قرض ادا کیا جائے گا, ورنہ اس کے حق کے برابر اس کا قرض ادا کیا جائے گا. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے حکومت کو اپنی زندگی میں کتنا دیا, زکات کے طور پہ کچھ بھی, تو جتنا دیا ہوگا, اگر اتنا دیا ہے کہ پورا قرض ادا ہو تو پورا ادا ہوگا, تھوڑا دیا ہے تو کم از کم تھوڑا تو پھر حکومت کو کرنا پڑے گا. شیخ البانی کہتے ہیں اگر اس مقروض میت کے پاس مال نہ ہو اور اس نے پہلے سے خود اس کے ادا کرنے کے لیے جد و جہد کی ہو لیکن ادا نہ کر سکا ہو تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے ادا کرے. اللہ کے نبی کے بعد بھی بعض مسلمان حکام اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. امام ابو عبید القاسم بن سلام نے روایت کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبد الحمید بن عبد الرحمن کو جو کہ عراق میں تھے لکھا کہ لوگوں کے عطیات دے دو. انہوں نے جواب میں لکھا بلا شبہ میں لوگوں کے عطیات ان کو دے چکا ہوں لیکن پھر بھی بیت المال میں مال باقی ہے. انہوں نے ان کو لکھا تم دیکھو ہر وہ شخص جس نے بے وقوفی کے کاموں یا اسراف سے خرچ کرنے کے لیے قرض نہ لیا ہو اس کی طرف سے قرض ادا کر دو. بات سمجھ گئے, اچھے حکمران ہوتے ہیں نا تو برکت کتنی ہوتی ہے. سب کو دینے کے بعد بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے تم لوگوں کے قرض ادا کر دو. تو یہ چیزیں آج آپ کو مجھے اس چیز کے سوچنے پہ مائل کر رہی ہیں کہ اگر آج بھی اسلام کا نظام بہترین طریقے سے آرائز ہو جائے تو وہی خوشحالی آ سکتی. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں کوئی مال لینے والا نہیں تھا, لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے کہ کس کو دیں. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, یہ مسلمز کو اللہ تعالیٰ نے خاص دی بات. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب آپ گورنمنٹ سے لینا ہے تو اس کی بھی کیا شرائط ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرض کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے, جتنی بات ہوئی ہے اس کے بعد سے جو چند سوالات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ قرض لینے کی ممانعت ہے یا سود پر قرض لینے کی ممانعت ہے؟ ممانعت سے مراد یعنی منع کیا گیا. اگر کوئی اسلامی ادارہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر قرض دے رہا ہو گھر خریدنے کے لیے تو کیا اتنی زیادہ رقم سے گھر خریدنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے دو چیزیں آپ کے سوال میں. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا قرض لینے کی ممانعت ہے یا سود پر قرض لینے کی. اس جملے کو جب میں بولوں گی بڑے شعور سے سنیے اور لکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ دیکھیے قرض لینا ناپسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جائز ہے, حلال ہے. سود حرام ہے, یعنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک گرم اور ایک ٹھنڈی چیز کو ملا کر مائلڈ نہ کہیں بنا دیں. تو قرض لیا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے, مجبوری میں لیا جانا اور دیا جانا دونوں اس کے دلائل موجود ہیں, ہم دیکھ چکے ڈیٹیل سے. لیکن سود تو بالکل ہی ایک سانپ ہے, میں تو سود کو سانپ سمجھتی ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے اوپر ایک پوری بھرپور سٹنگ کریں گے تاکہ ہمیں اس چیز کی شدت کا احساس ہو. سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی ادارہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر قرض دے رہا ہو, پہلی بات ہے کیوں, کوئی اسلامی ادارہ یعنی اسلامی بینک کا پوچھ رہے ہیں, اسلامی بینک کے نام پہ کوئی سروس دے رہے آپ کو, تو چیک کیجئے کہ وہ یہ منی آپ کو کہاں سے دے رہے ہیں. دیکھیے نا کہ جہاں جاننے والے آپ کو 3-4 ہزار ڈالر نہ دے سکے, وہاں ایک انجان بندہ, اور وہ صرف آپ ہی کو نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو بھی آفر کر رہا ہوگا نا, آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں, تو ڈیفینیٹلی کہ اس میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے, یا تو وہ ان کا بزنس ہوگا یا پھر واقعی وہ کوئی بہت خیر خواہی ہے. تو اگر کوئی دیتا ہے اور دینے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہ کیوں دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے. ہاں جب وہ دے دے 3-4 لاکھ ڈالر تو گھر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آف کورس لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب واپس کریں گے, بس سمپل سی بات یاد رکھیں کہ قرض کی کوئی بھی چیز جب واپس کی جائے تو جس نے قرض دیا ہے وہ زیادہ نہیں مانگ سکتا, وہ سود ہے. آپ اپنی خوشی سے ٹوٹی چیز کو جوڑی بھی دے دیں, بڑھا کے دے دیں, تو یہ آپ کا احسان ہوگا. ٹھیک ہے, بات واضح. چلیے دوسرا سوال ہے, جو لوگ مقرر شدہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور تجارت نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے کے امکان نہیں ہوتے اور ماہانہ بچت بھی مقرر ہوتی ہے, اس صورت میں وہ شاید کبھی اتنے پیسے نہ بچا سکیں کہ گھر خرید سکیں, گھر جو عام طور پر بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے. جی دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے, پہلی بات. دوسری بات جو بات میں کہنے لگی ہوں, بڑے شعور سے کہوں گی, میرا پورا خاندان جو ہے نا وہ بزنس, ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا, ہمارے خاندان میں شاید انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں کہ کون جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ جو پڑھے لکھے لڑکے اچھی اچھی پڑھائی کر چکے ہیں, تو کوئی کمپیوٹر جاب کر دے, دیٹس اٹ. میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اور اگر ان کی جاب لگی ہوئی ہے اور ان کا ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے, دے آر مور ہیپی دین دا کروڑ پتی بزنس مین. وجہ کہ آپ کے کروڑوں آتا ہے اور جب ایک سلم آتا ہے تو اس میں ڈوبتا بھی بہت ہے. تو اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا خوش قسمت کون ہے, تو فرمایا کہ رزق تھا و کفی تھا, یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس کو رزق دیا گیا کفایت کا, مطلب گھر کا کرایہ نکل آیا, بچوں کی سکولوں کی فیسیں نکل آئیں. اگر ہم اپنے ریسورسز کو صحیح یوز کریں نا, تو ایک بندہ جاب میں رہ کر کرائے کے گھر میں زیادہ خوش رہے گا بنسبت اس شخص کے جس نے اپنے اوپر بہت ساری لائبلٹیز ڈال لی اور بعد میں بر وقت وہ اس کو پے نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو اپنا گھر لینا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی جاب لگی ہوئی اور آپ اچھی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو بس فائن, آپ اسی کو لے کر چلتے جائیے, میری یہ بات ہے. تیسرا, ان کے کیا ایجوکیشن لون لیا جا سکتا ہے, بہت ہی زیادہ کرنٹ کوشچن ہے, یعنی آج کے دور کا, کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر جب شروع میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ بعد میں پرابلم آتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے جو لیں گے وہ ہم لیں گے سود کے بارے میں جو سیمینار رکھیں گے. لیکن یہاں آپ نے پوچھا تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھنا ہے, آپ اپنے اوپر لیجئے نا, آپ یہ نہ سوچیں نا کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ کے بچے نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اور میں جن ملکوں میں رہے یا جہاں سے آئے اور آج بھی وہاں اگر آپ دیکھیے, تو کیا ہم وہاں بچوں کو نہیں لوگ پڑھاتے ہیں نا, الحمدللہ. زیادہ بگ ایشو کہا تھا جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سہولت والی وہ آپ کو قسطیں دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹڈی لون آفر کریں یا اپنے بچوں کا اسٹڈی لون آفر کر دیں, لے لیں, یعنی اس کو اپلائی کرتے ہیں اور لوگ لے لیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بچوں کی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسٹڈی لون چونکہ مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک ایسا جال ہے جس کے اندر بندہ پھنستا ہے اور بعد میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف اسٹڈی لون کے اوپر پھر جو قسطیں, اب جب ایسے حالات آتے ہیں نا تو پھر ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے جاب کرتے ہیں اور اس جاب میں پھر ایک وہ ایک چھوٹے دائرے کے اوپر دوسرا دائرہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ پاکستان میں آپ کا کوئی زمین کا ٹکڑا ہے وہ بیچ کے چلے, آپ کہتے ہیں نا کہ مثال ہے باہر کے ملکوں میں ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں, یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ تو امپاسبل ہے. تو آپ کیا کریں, پاکستان میں کوئی پراپرٹی آپ کی 20 لاکھ روپے کی ہے یا 50 لاکھ کی لگا لیتے, آپ اس کو بیچ کے نا اس کے پیسے سمجھیں کہ وہ آپ کی نہیں رہی. اب آپ اس کے پیسے کو اپنے کسی ایک بچے کی جس کے لیے اسٹڈی لون لینا تھا اس کی پڑھائی پہ خاص کرتے ہیں. کل بھی تو وہ گھر بچے نہیں لینا نا, آپ بچوں کے لیے کما کے سنبھالتے ہیں نا, تو آپ ان کو پڑھائی ہی گفٹ میں دے دیں بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پہ آئے. جی بالکل, آپ نے جو کہی میں آپ کی بات سمجھ گئی. پہلی بات دیکھیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ریز کریں شروع سے لے کے بعد میں تک, تو بڑے ہونے تک وہ بچے جو سبجیکٹس چوز کرتے ہیں ان کا ذہن نہ صرف یہ کہ اس سبجیکٹ کے ساتھ بلکہ ایک اچھے مسلمان بننے پہ بھی بن چکا ہوتا ہے. مثال ہے کہ جیسے مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں جتنی بھی ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز ہیں, ہائی ایجوکیشن جس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے, اس کے بعد آپ کو ہزاروں درہم کی جاب ملتی ہے, 100% فری ہے. سعودی عرب میں جتنے لوگ پڑھنے جاتے ہیں اس فری. کبھی آپ ایک لمحے کے لیے تو سوچیں کہ وجہ کیا ہے. ٹیکس سعودی عرب میں نہیں ہے, میں صرف سعودی عرب کا نام سعودی عرب سمجھ کے نہیں لے رہی اس وقت, یہ بتانے کے لیے کہ اٹس کوائٹ پاسبل. آج کے دور میں اس زمین کے ایک ٹکڑے پہ یہ پاسبل ہے کہ ٹیکس بھی نہ لوگ دیں اور ان کے بچوں کو پڑھائی بھی فری مل رہی ہے جو رہتے ہیں واٹ ایور, اور ان کی رہائش اور سب کچھ فری ہے. اور آپ جب ادھر سے 5-7 گھنٹے ٹریول کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاز میں, تو وہاں تو سانس لینا بھی ایسے لگتا ہے سود اور قرض کے بغیر ممکن نہیں. یہ اسٹریٹجیز ہے. ایون جن ملکوں میں ہم لوگ رہتے ہیں, اگر آپ ان ملکوں کا اپنے نظر میں رکھ کے دیکھ لیجئے, تو اگر یہ لوگ واقعی حقیقت میں اس چیز کو اچھی طرح سے استعمال کریں, ان کے اپنے ملکوں سے یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک کہہ لیجئے کہ لیونگ بیونڈ دیئر مینس والا کلچر ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ بہت اچھا دیکھیے, اس کو سمجھ لیجئے. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کسی اور کے چلتے کام میں انویسٹ کرتے ہیں جس میں آپ کام نہیں کرتے, صرف آپ کا پیسہ لگتا ہے. تو بزنس کی تو آپ ٹرمز جتنی مرضی مجھ سے سیکھ لیں, کیونکہ میں نے بھی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے. ایک $100 ہے نا, تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں. مثلا آپ 2 پارٹنر ہیں, آپ دونوں پارٹنرز نے اگر پیسہ اس میں لگانا ہے نا, تو جو بزنس کا پروفٹ آئے گا نا وہ کیسے بنے گا. ایک پرسن کہتا ہے میں صرف پیسہ لگاؤں گا, 50,000 میں ڈالوں گا, 50 تم ڈالنا, $100,000 سے ہم بزنس کرتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ساتھ کام بھی کروں گا. تو جو ایک 50 ہے لوگ کہتے ہیں میں کام نہیں کروں گا, میں صرف پیسے لگاؤں گا. اصولاً تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ دونوں بزنس کو 50-50 میں ڈالتے, آدھا اس کا آدھا اس کا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا کہ جو $100,000 کے اوپر جو پروفٹ آئے گا نا, اس کے 3 حصے ہوں گے. 3 حصے کس طرح سے ہوں گے؟ ایک حصہ مل جائے گا جس نے پیسے لگایا, اتنا ہی اکویلنٹ حصہ مل جائے گا جس نے دوسرے نے لگایا, 1/3 تیسرے کو کام کرنے کا مل جائے گا. یا اپنی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں, کوئی اپنے پے رکھ لے گا کہ آئی ایم ورکنگ بٹ آئی ایم ٹیکنگ دا پے. ٹھیک ہے, تو پیسہ ایز سون جس نے پیسہ لگایا ہوا ہی ول گیٹ دا پروفٹ. اس میں لوگوں نے بہت سارے لوپ ہولز رکھے ہوئے. کسی نے کہا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے. اب سنیے, مثال ہے کہ $10,000 کسی کو دے دیے اور وہ مجھے ہر مہینے اس پہ فکس $1,000 بھی دے رہے, اور پھر ایک سال بعد وہ مجھے $1,000 میرا ڈالر پورا واپس بھی کر دیں گے. پلی کیا لیتے ہیں کہ چونکہ $1,000 انہوں نے بزنس میں لگایا ہوا تھا تو میں نے اس کی بنیاد پہ پروفٹ لے لیا, لیکن اینڈ پہ $1,000 مجھے واپس اپنا ایز اٹ از ملے گا. دس از سود. سود کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس, رسک فیکٹر ہے. سود میں رسک نہیں ہے. پھر باتیں ساری سود پہ جا رہی ہیں کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی لگتے ہیں نا, قرض اور سود. لیکن میں آپ کو سمپل سی بات دیتی ہوں کہ میرے پاس یہاں $20 کا نوٹ ہو, میں سبا سے کہوں کہ سبا مجھے اس کا چینج لا دیں, ہاؤ مچ چینج شی شوڈ گیو می؟ $20. ڈالر بلس ہوں, 5 کا ہو 10 کا, ایٹ دا اینڈ دا سم شوڈ بی 20. یہ ہے فیئر. میں ان کو کہوں کہ دیکھیں میں 20 کا نوٹ دے رہی ہوں, نیا نوٹ ہے یہ, لیکن اس کے جواب میں جو چینج آپ مجھے دیں گی نا وہ 21 دیں گی. تو $1 از سود. وائی؟ پیسے کے بدلے پیسہ خریدنا. آپ سود کیا ہوتا ہے؟ پیسوں سے پیسے خریدنا. ہم پیسوں سے کپڑے خرید سکتے ہیں, ہم پیسوں سے جوتے خرید سکتے ہیں, ہم پیسوں سے گروسری خرید سکتے ہیں, بٹ پیسوں سے پیسے خریدنے کو سود کہتے ہیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو یہ چیز اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو سمپل پیسے دے دیے اور اس میں آپ کا پورا رسک موجود ہے, آپ نے انویسٹ کیا اور اس میں فکس اماؤنٹ پہ آپ پروفٹ نہیں لے سکتے ان سے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈوب بھی سکتے ہیں سارے, آپ کو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پورے ہر مہینے کی پرسنٹیج بنے گی کہ اس ماہ میں کتنا پروفٹ آیا, اس میں سے آپ کے پیسوں کا کتنا. 100% الاؤڈ, اس میں کوئی بات نہیں. جی وہ تو پھر 100% رسک ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم یہاں ہیوسٹن میں تھے ابھی آج سے 10-15 سال ہو گئے. بہت اچھے برادر ہیں, مجھے نام نہیں یاد, اسلامیکلی انہوں نے میمفس میں یا کہاں کوئی ایک انہوں نے پروجیکٹ تھا, وہ لینڈ لے کے جگہ لے کے بناتے تھے, وہ ہمارے پاس ہیوسٹن سب کے پاس آئے, جیسے لوگ آ کے اپنا ایک پروگرام لانچ کرتے ہیں, اور بھی لوگ تھے, ہم بھی تھے. اینی وے قصہ مقصد کہ انہوں نے بتایا کہ فلاں ملک جگہ ایسی ہے, وہاں ایک کوئی ایسا پورا کمپلیکس اپارٹمنٹ کمپلیکس, تو وہ بکنے پہ اور بہت سستا ہے وٹ ایور, تو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے مسلم کمیونٹی کا آغاز کریں, کچھ اس قسم کی ڈیلز تھیں, تو ہم وہ سارا خرید لیتے ہیں, تو پھر وہاں ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کر کے مسلم ایریا کریں گے. خیر قصہ مقصد کہ انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ انویسٹرس, اب جو بھی اس کی ڈیٹیلز اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. قصہ مختصر ہوا کیا کہ مجھے یہ چیز بہت ہی اس میں اپیل کی کہ وہاں سب مسلم ہوں گے ہم لوگ, اور ایک مسلم پلیٹ فارم شروع ہو جائے گا. اتفاق دیکھے میرے ہسبینڈ کو کسی بھی طرف سے اس وقت لمسم میں کچھ منی آئی ہوئی تھی اپنے انہیریٹنس میں, تو ہم نے مشورہ کیا کہ لگا دیتے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ منی ان کو دی, اور آج تک اس میں دینے کے 2-3 مہینے بعد اس پراپرٹی پہ کوئی مقدمہ نکل آیا ہوا تھا. وہ برادر جنہوں نے, آف کورس ان کی نیت اچھی تھی, ہی واز, بٹ اس پراپرٹی کے اوپر پھر کوئی پرابلم آ گیا ہوا تھا. ایک پینی کا بچہ بھی ہمیں واپس نہیں ملا, اینڈ وی نیور آسک فار دیٹ. شروع میں تھوڑی بہت کنورسیشن ان لوگوں کی میلز میں چلتی رہی, انہوں نے اپنا پوزیشن بتا دی کہ دس از دا تھنگ, اب ہم کیا کہ ہم سے دھوکہ کیا. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے, ہمیشہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں, پھر اس کے بعد اللہ پہ راضی رہے. جب فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ہے. $1 کے بدلے جی کرنسی چینج, دیکھیے اس کو سمجھ لیجیے, اگر ایک سروس ہے جیسے ویسٹرن یونین آپ کو ایک سروس دے رہا ہے یا پے پال ایک سروس دے رہا ہے جو بینکس دیتے ہیں, اگر تو وہ اپنی فیس چارج کرتے ہیں, ایک فکس فیس ہے کہ آپ اتنے کریں, تو اٹس ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اگر وہ اس کو کسی ہڈن چیز سے کریں تو وہ اور چیز ہے. بینکوں میں بھی اگر آپ کو کوئی اپنی فیس کے طور پہ کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ اور چیز ہے, آفر کرتے ہیں نا سروس. لیکن اگر اس میں کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کے 0.8 دیں گے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرض کے فضائل اور مسائل, انشاءاللہ ہم اس بک کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قرض کی واپسی کو کیسے یقینی بنایا جائے, کہ جب قرض دیا جائے تو پھر اس کو واپس لینے کے چانسز بھی ہیں کہ نہیں, اور اس کے لیے کیا. اور اس میں ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھ چکے کہ کس طرح سے میت کے اوپر قرض ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس کے پیچھے جو آخری ٹاپک دیکھا تھا وہ کیا تھا, یعنی حکومت اس کے بارے میں کیا کام کرے گی, اس کا کیا معاملہ ہوگا. اب آج جو چیز پڑھیں گے وہ کیا ہے, بیت المال سے اعانت کے حصول کے لیے شرائط. اب یہ لفظ بیت المال اور اعانت ہمارے کلچر میں تھوڑا سا غیر معروف ہے, تو جب میں اس کو آج کل کے حالات کے مطابق پڑھوں گی تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. بیت المال کہہ لیجئے گورنمنٹ, گورنمنٹ کا کھاتا, ٹھیک ہے. اعانت کہہ لیجئے مدد حاصل, یعنی گورنمنٹ کسی کے قرض کو ادا کرنے میں مدد کرے اگر تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. بات واضح, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو مر گیا اس کے ذمہ اگر قرض ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں, رائٹ. اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ مقروضوں کا ہے, اس کے وارثوں کا ہے. تو کیا اسلام میں آج کے دور میں بھی یہ چیز ایسے ممکن ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ لوگوں کے قرضے لے کر اسراف و تبذیر سے لوگوں کے مالوں کو برباد کرتا رہے, پھر اس کے مرنے کے بعد بیت المال اس کے ذمہ قرضوں کو ادا کرنے کا پابند ہوگا. یہ تصور خام خیالی اور دین سے نافہمی کی پیداوار ہے. بیت المال پر میت کے قرضہ جات کی ادائیگی کی ذمہ داری کی کچھ شرائط ہیں جن میں تین ہم دیکھیں گے. بات واضح, یعنی اگر مجھے جو پتا ہے کہ میرے بعد یا میرا قرض جو بھی ہے وہ گورنمنٹ نہیں ادا کرنا ہے, تو میں اس سے گلچھڑے اڑاؤں, میں اس سے بیکار چیزیں لوں, ویسٹ کروں, تو وہ ظلم کس کے ساتھ ہوگا؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا. اور گورنمنٹ کس کے پیسے سے آپ کو لے کے دیتی ہے؟ لوگوں کا. تو لوگوں کا ظلم ہوا نا. یہ جو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ دے رہی ہے یا ٹیکس کے پیسے ہیں, یہ دیکھا جائے تو منی آتی تو پھر لوگوں سے نا. تو آپ کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ پہ ظلم کرنے والے نے ان سب لوگوں پہ ظلم کیا کہ جو گورنمنٹ کو دیتے تھے, یعنی وہ ایک قسم کا اجتماعی نقصان ہو جاتا ہے ایسی چیزوں میں. تو شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک, قرض لینے کا معقول اور جائز سبب ہو. بیت المال صرف انہی قرضوں کی ادائیگی کا پابند ہوگا جو کہ معقول اور جائز مقاصد کی خاطر لیے گئے ہوں. یعنی ذہن میں ایک لفظ بٹھا لیں, قرض کب؟ ضرورت. قرض از اکول ٹو نیڈ ناٹ لگژری. شاباش. نیڈ ناٹ وانٹ، یعنی قرض لیا جا سکتا ہے نیڈس پہ، وانٹس پہ نہیں لینا چاہیے، یہ اپنے آپ کو جان مشکل میں ڈالنے والی چیز ہے. بیت المال صرف انہی قرضوں کی ادائیگی کا پابند ہوگا جو معقول اور جائز مقاصد کی خاطر لیے گئے ہوں گے. اسراف اور تبذیر کی غرض سے لیے ہوئے قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داری بیت المال پر نہیں. اس شرط کی تائید حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس حکم سے ہے جو انہوں نے حاکم عراق یعنی عراق کے حاکم عبد الحمید بن عبد الرحمن کو دیا تھا کہ اس شخص کا قرض بیت المال سے ادا کرو جس نے حماقت کے کاموں یا اسراف سے خرچ کرنے کے لیے قرض نہ لیا ہو. اسی طرح ان کی تائید امام قرطبی اور قاضی ابو سعود کے بیانوں سے بھی ہوتی ہے کہ زکات کا مستحق وہ مقروض شخص ہے کہ جس نے بے وقوفی اور گناہ کے کاموں کی خاطر قرض نہ لیا ہو. بات واضح سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری شرط کے ادائیگی قرض کے لیے مقروض کی تا حد استطاعت کوشش کرنا، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے گا کہ میں قرض کو واپس کروں. کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرض لے اور پھر اجاڑ دے، پھر اس انتظار میں رہے کہ بیت المال اس کو ادا کرے. وہ اس بات کا پابند ہے کہ قرض کی واپسی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے تا حد استطاعت کوشش کرے. اگر پھر بھی اس کو کامیابی نہ ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر مر جائے تو پھر بیت المال اس کی جانب سے قرض ادا کرنے کا پابند ہوگا. امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا من حمل من امتی دینن ثم جاہد فی قضائہ فماتا ولم یقضہ فانا ولیہ. میری امت میں سے جس شخص نے قرض لیا ہو پھر اس کی ادائیگی کی خاطر جد و جہد کی لیکن پھر بھی وہ ادا کیے بغیر مر گیا تو میں قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں. تو بات واضح کہ بندے نے کوشش کی. تیسری چیز کہ بیت المال میں مال بھی تو موجود ہو، اب حکومت کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ دے گی کہاں سے. ٹھیک ہے، پر علی شرائط کے باوجود اگر خزانہ خالی ہو تو اسلامی ریاست قرض کی ادائیگی کی ذمہ دار نہیں ہوگی، اس لیے دونوں شرطوں کے ساتھ بیت المال میں مال کی موجودگی کا ہونا بھی لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال خالی ہونے کی صورت میں جنازہ پڑھانے سے انکار کر کے دیگر مسلمانوں کو میت کا قرضہ ادا کرنے کی رغبت دیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھلنے پر قرض کی ادائیگی بیت المال سے فرما دیتے. بات واضح، یعنی بیت المال میں اگر پیسے نہ ہوں تو پھر آپ دوسرے مخیر حضرات جو دولت والے رچ پرسن تھے ان کو کہتے کہ تم ان کا دے دو، اور جب بیت المال میں منی آئے گی تو ہم تمہیں دے دیں گے. وہی قرض حسنہ والی ایک کیفیت ہے، تو اس طرح بھی کرتے تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کتنی لازم ہے، اس کے اوپر اس کو ہم سیریسلی لیں گے تبھی بات بنے گی، ریلیکس لیں تو پھر کہتے ہیں اٹس فائن. پھر اب دیکھیں ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ عام لوگوں اور رشتہ داروں کو رغبت دی گئی کہ وہ نادار قرضدار کی اس کی زندگی اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی میں مدد کریں، اور تینوں شرائط کی موجودگی میں بیت المال مرنے والے نادار مقروض کا قرض ادا کرے گا. اس طرح ایک طرف مقروض آخرت کی جواب دہی سے محفوظ ہو جائے گا اور دوسری جانب قرض خواہ کو اس کا مال بھی واپس مل جائے گا. بعض دفعہ دیکھیے کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. کسی نے سٹوری بھیجی ہوئی تھی، قصہ تھا کسی کا کہ ایک شخص کہیں گیا تو وہاں دیکھا ایک شخص کھڑا ہے اور سڑک کے کنارے سب آنے جانے والوں کو روک رہا ہے کہ خدا کے لیے گاڑی روکو، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہے. لیکن گاڑیاں پاس سے گزرتی رہیں اور لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہے، چھوڑو تمہیں تو مانگنے کی عادت ہے، بغیر سمجھ رہے تھے. کہتے میرے پاس بھی وہ آ گیا کہ صاحب مجھے اپنی سائیکل دے دیں، یہ کر دیں، میرا بچہ بیمار ہے. خیر یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس کو کہا میں کسی کام پہ ہوں، ہم میں سمجھا کہ یہ پروفیشنل بیکر ہے، وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میں دوبارہ گھر سے جب نکلا تو میں نے اس شخص کو پھر وہیں کھڑے دیکھا، وہ رو رہا تھا تو کہنے لگا کہ اب مجھے پھر رائڈ کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بچے کو دفن کروانا ہے. اس کے بچے کا جنازہ اس کے ساتھ تھا. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو یہ دیکھا کہ اس کا بچہ تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ واقعی صبح اس کا بچہ بیمار تھا اس لیے اس نے ہم سے مانگا. کہتے ہیں مجھے اتنا زیادہ اپنے اوپر آیا کہ میں نے اپنی جیب سے جو میرے پرس میں تھا سب پیسے اس کو دے دیے. جب پیسے اس کو دے دیے تو گھر آیا تو مجھے احساس شروع ہو گیا کہ اگر صبح میں اس کی کوئی مدد کر دیتا تو پھر اس وقت اس کا بچہ نہ مرتا. قصہ مختصر کہ اس کو خود وہی فیلنگز آنے لگ گئیں جس طرح سے اس آدمی کو اس نے دیکھی تھی. جو بچے کی اس نے کیفیت بتائی تھی وہ اس کی اپنی بھی ہونے لگی. جب کارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ کارڈ ڈاکٹر کے اپنی سب چیزیں یہ وہاں دیا تھا، یعنی ہی کین ٹریس ہیم، اور اس کی اپنی چیزیں بھی نہیں تھی. تو لمبی چوڑی بات تھی کہ یہ ذہنی مریض بن گیا یہ شخص. اس بات پہ اس کو ہر وقت وہ بچہ یاد آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا بچہ بھی اب مر جائے گا کیونکہ میں نے اس کے بچے کی مدد نہیں کی. پھر اس طرح کچھ عرصہ گزرتا رہا تو ایک دن پھر وہ شخص جس کی اس نے مدد کی تھی فیونرل کے لیے، تو دروازہ کھٹکا تو وہ شخص آیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہارا وہ جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے واپس کرنے آیا ہوں، تم جو مجھے والٹ دے گئے تھے اس میں تھا، مجھے تھا کہ تمہیں یہ ضرورت ہوگی، تو تم تو بہت ہی ولی اللہ ہو، تم تو بہت نیک ہو کہ تمہارے اس پیسے میں برکت بڑی تھی جو تم نے مجھے دیا، اینڈ پہ میرے بچے کا فیونرل بھی ہوگا، یہ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں تمہیں بڑا نیک شخص سمجھتا ہوں نا. تو کہتا ہے میں بھی اس کے گلے لگ کے رویا، وہ بھی، لیکن وہ اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کیونکہ اس کو پریشان تھا، ہر ایک کو روک رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا نیک اور ولی اللہ سمجھ رہا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں صبح اس کے بیٹے کی بیماری کے وقت میں اس کے پاس سے گزر گیا تھا. بات سمجھ رہے نا؟ تو سم ٹائم کو واقعی بھی صحیح ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو دیکھیں. جیسے ہمارے کلچر میں ماسیوں کو بہت ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ ان کی تو عادت ہے مانگنے کی، یہ تو بس مانگتی رہیں گی، ان کو اب کون کیا کہے گا. تو دیکھیں کہ وہ جانے ان کا رب جانے، لیکن کر سکتے ہیں تو کر دے. تو اس نے یہی اس بات سے لکھا ہوا تھا کہ میں اس کے بعد یہ سیکھا میں نے کہ جو بھی تم سے مانگتا دے دو، دے سکتے ہو تو دے دو، کیا بڑی بات ہے، اس کا بچہ بیمار ہے نہیں ہے، تمہیں تمہارے کیے کا اجر مل جائے گا اور اس کو جو ہوگا وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز پوری ہوئی کہ قرض ادا پورا کرنے والوں کو شرائط کے ساتھ گورنمنٹ سے مدد مل سکتی ہے. بول دیجئے ذرا کیا کیا شرائط ہے. پہلی شرط وجہ ہو، یعنی نیڈز کے لیے ہو، وانٹس کے لیے قرض نہ ہو. دوسری وجہ قرض واپس کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش پہلے کر چکا ہو. اور تیسری بیت المال میں مال بھی ہو. چلیے یہ بتائیے کہ اگر بیت المال میں مال نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ جی جی بعد میں پھر حکومت اس کو دے دے گی. تو یہاں الحمدللہ 6 ٹاپک جو تھے وہ پورے ہوئے. اب ساتویں ٹاپک کا پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ریفرنسز دیکھیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے کہ ادائیگی قرض میں تاخیر پر تجویز کردہ سزاؤں کی شرعی حیثیت. یعنی اب قرض کوئی لے چکا، اب واپس نہیں کر رہا، دیر کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو پھر سزا دلوائیں گے؟ تو اس پہ آپ دیکھیے کہ کچھ مفکرین نے قرض کی بر وقت واپسی نہ ہونے پر کچھ سزائیں تجویز کی ہیں. اس میں سے دو کیا ہیں؟ پہلی کیا کہ ادائیگی قرض میں تاخیر پر جرمانہ مقرر کیا جائے گا، اور دوسری کیا ہے کہ مقروض پر ادائیگی میں تاخیر کے بقدر قرض دینے کی پابندی ہوگی. یعنی دیر سے دینے پر جتنی دیر ہے، اس کو ہم ڈیٹیل ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ جس کو قرض دیا گیا اس کو بھی فکر ہے کہ اگر میں نے قرض واپس نہ کیا تو مجھے یہ سزائیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جس نے دیا اس کو شرح صدر ہے کہ میرا پیسہ مجھے یا میری چیز مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے اس کو ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ کر اگلے ٹاپک پہ چلیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے، ادائیگی قرض میں دیر ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کے حوالے سے کہ کیا اس کو بر وقت نہ دینے پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے، تو بالکل کیا جائے گا. سوال کا جواب دینے سے پیشتر یہ سمجھنا ضروری اور مفید ہے کہ یہ جرمانہ یا زائد رقم کیا ہے. اصل رقم کے علاوہ مدت کی بنا پر دی اور لی جانے والی رقم ہی کا نام تو سود ہے، رائٹ؟ جس مال میں وقت کا تعین ہو جائے وہ سود بن جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ادائیگی کی قسط بڑھتی جائے، دس از سود، رائٹ؟ بس مفکرین کا نقطہ نظر کیا کہ یہ زائد رقم یا جرمانہ سود ہونے کی بنا پر قرض خواہ نہ لے، لیکن مقروض کو اس کی ادائیگی کا پابند کیا جائے اور اس رقم کو خیراتی کاموں میں صرف کیا جائے. بات واضح؟ میں اس کی سمپل پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں. کسی اسکول میں بچے کی فیس دینی ہے آپ نے، اب وہ فیس دینی ہے $100، لیکن اگر 5 تاریخ تک آپ نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں آپ کو ہم لیٹ فیس $5 چارج کریں گے. یہ بیسیکلی وہ چیز ہے. آپ کچھ کہتے ہیں یہ $5 تو سود ہے کیونکہ وقت کے ساتھ تعلق ہے. بس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک پینلٹی ہے، سزا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اس $5 کو لے لیجئے، وہ خود نہ بندہ خرچ کرے بلکہ اس کو خیرات کر دے. یہ بات ہوئی. اسی طرح اردن کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا، کہتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ ٹال مٹول کرنے والے مقروض پر قرض کی رقم اور ٹال مٹول کی مدت کے تناسب سے تعزیری طور پر نقد جرمانہ عائد کیا جائے. جرمانہ سود کے شبے کی بنا پر قرض خواہ کو نہ دیا جائے بلکہ اس کو خیراتی کاموں کے لیے مخصوص کر لیا جائے. اب اس فتوے پر یہ چند باتیں پیش کرتے ہیں. اس نقطہ نظر کے حامل حضرات بطور جرمانہ لی ہوئی رقم قرض خواہ کو دینے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس میں سود کا شبہ ہے اور سود لینا حرام ہے. یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر سود کا لینا حرام ہے تو کیا دینا جائز ہے، اور کیا کسی کو سود کی ادائیگی کا پابند کرنا درست ہے؟ اللہ کے نبی نے جہاں سود کھانے والوں پر لعنت کی، وہاں کھلانے والوں پر بھی کی. لعن اللہ آکل الربا و موکلہ. اس حدیث کو تو سارے مل کے یاد نہ کر لے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی قرآن میں اللہ دینا یا کھلونا ربا کی بات ہے، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو دینے کی تو بات نہیں ہے نا. اکثر لوگ جو کر سود دیتے ہیں کہتے ہیں ہم کھاتے تو نہیں، ہم تو مجبوریوں میں دیتے ہیں. تو ذرا حدیث کو میرے ساتھ دہرا لیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ. آکل کون ہے؟ کھانے والا، اور موکل کھلانے والا. امام نووی نے اس حدیث پر شرح لکھی، باب لعن الآکل الربا وموکلہ، سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت. اللہ کے نبی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، یعنی صرف ادھر ہی آپ سٹاپ نہیں ہوئے، بلکہ اسے گناہ میں برابر کا شریک قرار دیا. اس کی دلیل امام مسلم نے جابر سے بیان کی، یا بھی آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. دیکھیے شروع میں واحد کے سیگے ہیں اور یہاں شاہدی دین جمع ہے نا، تو اسی سے، یعنی یہاں تثنیہ کا سیگا ہے. وقالہم سواء، کیا ترجمہ ہے؟ کہ آپ نے سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں. ایک تو پیسہ لے کے گیا نا آپ سے قرض کے اوپر ایکسٹرا مال کا، لیکن دوسروں کو کس بات کا گناہ ہوا؟ صرف گواہی دینے کا، صرف اس کو لکھنے کا. اسی بات پہ پھر جو بینک کی جابز ہیں یا ہر وہ جابز ٹرانزیکشنز جس میں سود کی ہو، وہ اس حدیث کی زد میں آ جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرض کی ادائیگی میں تاہیر کی بنا پر کسی مسلمان کو ایسا کام کرنے کا پابند کرنا کیا درست ہے جس کے کرنے کی بنا پر وہ اللہ کے نبی کی لعنت کا مستحق ہو؟ اسلامی شریعت میں قرض کی واپسی کے لیے کئی اخلاقی اور قانونی اقدامات ہیں، مثلا عدم ادائیگی اور تاخیر کا ظلم ہونا، ٹال مٹول کرنے والے مقروض کا فاسق قرار پانا، اس کی گواہی کا رد کرنا، عزت کا مباح ہونا، پڑھ چکے نا یہ سب کچھ، قید میں ڈالنا، سفر پر پابندی، اپنے مال کے استعمال سے محرومی، رہن شدہ چیز کی فروختگی. اسی طرح قرض خواہ کا مفلس کے ہاں اپنے موجودہ مال کا زیادہ حقدار ہونا، مقروض میت کی وصیت پر عمل قرض کی ادائیگی کے بعد ہونا، تقسیم وراثت کا ادائیگی قرض کے بعد ہونا، ضامن کا تقرر کرنا، اور حوالہ دین کی بنا پر ذمہ داری قبول کرنے والے کا ادائیگی کا پابند ہونا. یعنی جتنی بک ابھی تک ہم نے پڑھی اس کا سارا خلاصہ آ گیا آپ کے سامنے. یعنی اتنی زیادہ اسلام نے پابندیاں لگائی، اتنے زیادہ پریکاشنز لیے. اب ان کے بعد اگر کسی شخص نے معقول اور جائز غرض کے لیے قرض لیا ہو اور جدوجہد کے باوجود اپنے وسائل کی قلت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، تو اسلامی شریعت میں اس کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی اور دوسرے لوگوں اور اسلامی ریاست کو اس کی مدد کی تلقین کی. یہی اب آخر میں پڑھا نا، مثلا اسلامی معاشرے کی طرف سے مدد ہوگی، رشتہ داروں کو نادار میت کے قرض کی ادائیگی کی تلقین کی گئی، اسی طرح اسلامی ریاست کی نادار شخص کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ذمہ داری. تو قرض کی رقم واپس کروانے کے لیے جرمانے کی غیر شرعی تدبیر اختیار کرنے کا فتویٰ دینے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذکورہ بالا شرعی تدابیر پر سنجیدگی اور دل جمعی سے عمل پیرا ہونے پر زور دیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قرض خواہ کی دی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ اپنا کمنٹ کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح نہیں لینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کے اس کو کسی کو دے دیں. اب یہاں ایک آپ کو بہت اچھی بات اور بھی سمجھ آئے گی، ہے سود سے لیکن ادھر بات آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم بینکوں سے سود لے لیتے ہیں، ہم کسی کو دے دیں گے، تو وہ بھی یہی بات آ گئی نا. وہ کہتے ہیں کہ لے کے صدقہ جو کرنا ہے، تو آپ نے لینے کا جرم تو کر ہی لیا نا، تو یہ بات سمجھ آ گئی. اگر کوئی شخص ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام تدبیریں اس کی رقم کی واپسی کے لیے ناکافی ہیں، تو اس کو دو سوال اور ان کے جواب کو واضح طور پر اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے. کون کون سے دو سوال؟ عام حالات میں قرض دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی عام حالات ہیں تو قرض کیسے دیا جائے گا؟ اور سود دینے یا کسی کو سود دینے کا پابند کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سسٹرز، الحمد للہ ابھی ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا اور قرض کے فضائل و مسائل سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن. اور یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی شیئرنگ اسٹارٹ کی ہے، شیئرنگ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کی آج کل، جو ہم مسائل پڑھتے ہیں، جو باتیں پڑھتے ہیں گھر میں، ایٹ لیسٹ ہم اسے شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا اپنا ریویژن بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے پہنچانے والے بھی بنیں گے نا. جی بالکل، الحمدللہ. اور بہت سارے ہمارے کوشچنز کے آنسرز بھی ہمیں مل رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ، جب بھی یہ بک پڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے واقعی دل جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے، یعنی کہ محفوظ رکھے ہیں ہر اس کام سے جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ہماری خواہشات پر، ہوا، رائٹ؟ وہ جو ہوا ہے نا، کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو لمیٹڈ کر لیں، اپنے جو اپنے شوق کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر لیں، تو ہم بہت سی بیجا چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو بعض اوقات اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. تو چلیے پھر انشاءاللہ ہم یہاں رکیں گے کیونکہ ٹائم آلموسٹ پورا ہو چکا ہے، اس لیے ریکیپ کا ٹائم نہیں ہے. بس آپ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کے لیے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. کیا اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے آپ کو؟ اپنی لاسٹ کلاس آپ کی کس دن ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی، جو ہماری یہ کلاس ہے، اس کا لاسٹ سیشن کب ہوگا؟ March 17th. ٹھیک ہے، March 17th انشاءاللہ تکمیل ہوگی علم النافع کورس کی. اور اچھا، ابھی نہیں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اوکے، انشاءاللہ تعالی March 17th کو ہماری ہمارا لاسٹ ڈے ہے اس کورس کا. اراؤنڈ ہمارے پاس 2 more weeks ہیں. 3rd week میں جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی. تو آپ لوگ اس کے لیے ریڈی رہیے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ اپنی کوئی شیئرنگ اس دن کرنا چاہیں، جو کچھ آپ نے لرن کیا ہے الحمدللہ تجوید میں اور گرامر میں اور صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری اور جو بک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی کوئی بھی شیئرنگ ہے تو ضرور اس کو تیار کیجئے اور انشاءاللہ کلاس میں ضرور شیئر کیجئے سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ باذن اللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے تو جزاکم اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ پھر یہاں رکتے ہیں منڈے کو، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.